السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 3 تیسرا پارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیہ نمبر 253. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، ولو شاء اللہ ما قتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ولو شاء اللہ ما قتتلوا ولیکن اللہ یفعل ما یرید. رسولوں کی بات کی جا رہی ہے 3rd پارے کے شروع میں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے دن ڈسکس کیا تھا کہ یہ جز بہت بعد میں بنائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف صورتیں ڈیوائڈ تھیں، جز کی تقسیم نہیں تھی، یہ بہت بعد میں کسی نے کیا. الحمدللہ ہم اس رمضان، آنے والے رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے مزید جوڑنے کے لیے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی ہلکی سی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. اور جسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم حدیث سے بھی آغاز کریں گے کہ قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن کو سمجھنے کی کیا فضیلت ہے. تو آئیے اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، اور جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، حسن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت قرآن یاد ہونا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تراویح ہو سکتا ہے گھروں میں پڑھنی پڑے، تو اس لیے بڑی بڑی صورتیں ہم کو یاد ہوگی تو ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نہیں بھی یاد ہے، کوشش ہم کر سکتے ہیں، اگر ابھی یاد نہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم مزید صورتیں یاد کریں قرآن کی تاکہ ہمارا دل آباد ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا. بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل من الدنیا فی الدنیا، کہ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. سبحان اللہ، یعنی آج دنیا میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن درجات کی بلندی ملے گی انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرؤها، یعنی جتنی جو آخری آیت تک تو پڑھے گا اتنا ہی اونچا تیرا درجہ ہوگا اور اتنا اونچا درجہ ملتا چلا جائے گا. تو یہ فضیلت ہے قرآن کی. اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد یا رشک جائز نہیں لیکن صرف دو لوگوں پر. رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہم تو رشک کسی اور بنا پر کرتے ہیں نا، کسی کے پاس اچھا بنگلہ دیکھ لیا، اچھی کار دیکھ لی، یا کچھ اور اس کے پاس کوئی دنیا کی کوئی دولت دیکھ لی تو ہم رشک کرتے کہ کتنا خوش قسمت ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ایسے لوگ خوش قسمت نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو، یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی ہو یا اس کو پڑھنے کی توفیق دی ہو، بس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے. یعنی وہ رات میں نماز میں اس کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز میں پڑھتے وقت وہ کھڑا رہتا ہے، قیام کی صورت میں اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا یعنی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اور دن کی گھڑیوں میں بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن خرچ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قرآن کو دن اور رات پڑھتے ہوں، نماز میں اس کی لمبی تلاوت کرتے ہوں یا اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہو اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ قرآن کی فضیلت پر چند احادیث تھی، آئیے دیکھتے ہیں تھرڈ جز میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح کلام فرماتا ہے۔ یہ رسول ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لائے اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے کہ کون تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، اللہ تعالیٰ آپ سے وہاں ڈائریکٹ خود ہم کلام ہوا آسمانوں پر بلا کر۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تفضیل بین الرسول جائز ہے، لیکن تفریق بین الرسول جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک رسول تو بہت اچھے اور ایک کو نعوذ باللہ آپ نیچے گرا دیں یا ان کی کچھ بے عزتی کریں یا ان کو نہ مانیں۔ تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ فضیلت تو بیان کر سکتے ہیں ایک رسول کی دوسرے رسول پر، لیکن آپ تفریق نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یونس بن متہ سے بہتر نہ قرار دو۔ یعنی ہم خود ڈسائڈ کرنے والے، ہم خود کہنے والے کوئی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور اس نے خود ان کی فضیلت ظاہر کی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے رسولوں کی ایک دوسرے پر، بس وہ جائز ہے، تفریق ہم نہیں کر سکتے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، جو کچھ معلومات ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی کھرا اصول دے دیا گیا ہے کہ ہم کو اگر اپنے آپ کو پہچاننا ہے یا ہم کو جاننا ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کل ہمیں کسی کا سہارا کام نہیں دے گا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی اور، الا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا اذن ملے اور اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو۔ تو اس بھروسے پر ہم نہ رہے کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کروا دے گا، فلاں سے ہم اپنا کام نکلوا لیں گے، یا فلاں فلاں چیز ہم فدیے میں دے دیں گے۔ یہاں پر وہ تینوں چیزیں کہہ دی گئی ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، یعنی نہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہوگا کہ آپ اس کو بیچ سکیں، جس کی وجہ سے آپ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہوں، نہ دوستی کام آئے گی۔ کتنی بھی گہری دوستی تھی، لیکن کل قیامت کے دن تمام دوستیاں، تمام رشتے کٹ جائیں گے، صرف جو اللہ کی خاطر کی گئی دوستی ہوگی وہی وہاں پر ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن کام نہیں آئیں گے، اور نہ سفارش چلے گی۔ کیونکہ آج دنیا میں ہمیں بہت اس بات پر زوم ہوتا ہے کہ فلاں ہمارے بہت پہچان کے ہیں، فلاں ہمارے دوست ہیں، اور فلاں سے ہم کام نکلوا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، نہ کچھ فدیہ۔ ایون زمین بھر سونا بھی فدیے میں دینا چاہے گا انسان تو وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے صالح اعمال کے، اور ان اعمال میں سب سے عظیم عمل صدقہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کہ تم مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے۔ یعنی وہ دن کے آنے سے پہلے آپ کو اس دنیا میں مال خرچ کرنا ہے، تو یہی مال کا خرچ کرنا آپ کو کل قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ لیکن یہی مال آپ آج بچا لیتے ہیں اور اپنی سیاحت تو پھر صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، یا سوچتے کہ اس کو بعد میں آخرت میں فدیہ دے دیں گے، تو وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، سب کچھ یہی چھوڑ کر چلے جانا ہوگا۔ تو آج دنیا میں عمل صالح کرتے ہیں اور اس مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، تو کل یہی مال آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آتے آتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آیات انفاق سے ریلیٹڈ نازل کی ہیں۔ اور کیوں قرآن میں بار بار انفاق پر اتنا زور دیا گیا؟ کیونکہ دین کی سربلندی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنا مال نہ خرچ کریں۔ آپ دین کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے، پھیلا ہی نہیں سکتے، دعوی کا کام کر ہی نہیں سکتے، خیر کی بات پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس مال نہ ہو. اور صرف مال ہی کی ضرورت نہیں ہے دین کو سربلند کرنے کے لیے، بلکہ آپ کی صلاحیتوں کی، جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس سب کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین سربلند ہو اور کل آخرت میں ہمیں فائدہ ملے، آپ مال خرچ کیے بغیر، اللہ کی راہ میں قربانی دیے بغیر اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. لہذا آج کا دیا گیا صدقہ آپ کے لیے کل بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور سب سے بہترین مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے، یہ صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے. کیونکہ شروع میں آپ مکی زندگی میں دیکھ لیں، مکی زندگی میں صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی، کس قدر قربانیاں دی ان لوگوں نے، اپنا مال، اپنا سب کچھ انہوں نے لگا دیا، اپنا وقت دیا، اپنے گھر بار لگا دیے، اتنی ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد، اتنی ساری چیزیں دینے کے بعد، تب کہیں جا کر دین سربلند ہوا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اگر تم آج احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرو گے یا مال خرچ کرو گے تو تم ان کا درجہ نہیں پا سکتے، کیونکہ انہوں نے اول وقت میں خرچ کیا تھا، یعنی سابقون الاولون تھے وہ لوگ. تو شروع وقت میں جو خرچ کرنے کی بات ہے یا اجر ہے، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں پر نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیشہ آپ پہلے نمبر پر بنیں کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دینے والی میں بنوں. تو جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ایک نہیں بلکہ 700 گنا عطا کرے گا. ماشاءاللہ، ایک کے 700 مل سکتے ہیں اور 700 بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحیم اور شفیق ہے اپنے بندوں پر. تو اللہ کی راہ میں اپنے مال نکالیں، اپنے پاس دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. اور صرف مال دینا ہی صدقہ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا، اپنے دل سے کسی کے تعلق سے کینہ اور قدورت کو دور کر دینا، حسد نہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ سب صدقات میں آئیں گے. جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، تو آپ کو بار بار قرآن میں انفاق کا ذکر بہت ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے بندوں کو امیر بنا دیتا اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت نہ رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دولت دی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کو میں نے دولت دی ہے یا جن کو میں نے کسی مال و زر سے نوازا ہے، وہ میرے دوسرے ضرورت مند اور مستحق بندوں پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب آگے آیت الکرسی آ رہی ہے. ہمارے یہاں پر بہت ساری دوسری آیتیں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن تکریم والی آیت، سب سے عظیم آیت جس کو احادیث کے ذریعے سے قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے، وہ یہ والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کے صفات بیان کی گئی ہیں. آیت الکرسی، جسے صبح شام پڑھنے کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آیت الکرسی کو، اور صرف آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ کو. آپ کو سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، یہی کافی ہے. سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا کہیں ہم کو ذکر نہیں ملتا ہے. آیت الکرسی الحمدللہ اتنی عظیم آیت ہے قرآن کریم کی کہ یہ حفاظت بھی کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بتا سکتے ہو؟ تو رسول اکرم کے سوال پر ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ آیت الکرسی، یہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا خوشی سے اور کہا کہ اے ابی، تمہیں قرآن کی آیت کا علم مبارک ہو. سبحان اللہ، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن میں ماشاءاللہ بہت ماہر تھے، پڑھنے میں بھی ماہر تھے اور اس کو سمجھنے میں بھی ماہر تھے. جب اللہ کے رسول سے قرآن کریم کی عظیم آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو احادیث میں کثرت سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ صبح شام سونے سے پہلے اور فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، یہ حفاظت کرتی ہے آیت الکرسی. تو آپ دیکھیں، آپ کو کچھ اور وظیفے کرنے کی کیا ضرورت؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نئے نئے وظیفے لوگ بھیجتے جا رہے ہیں، ایسی عجیب عجیب سی آیتیں. ابھی ایک کل کسی نے بھیجا تھا کہ باجی یہ صحیح ہے کہ بتائیے، اس میں استغفر اللہ کی ترتیب یا تو الٹ دی گئی تھی یا اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر دی گئی تھیں استغفار کی، اور کہا تھا کہ اسپیشلی خواتین کے لیے، حفاظت کے لیے یہ والا استغفار ہے. تو جبکہ رسول اکرم نے اسپیشل خواتین کے لیے الگ سے کوئی استغفار نہیں بتایا، مرد اور خواتین دونوں کے لیے ایک ہی قسم کے استغفار ہیں. تو آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ، قرآن کریم کی عظیم آیت پڑھنے کا شرف بھی آپ کو مل جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے سب کو یاد ہوگی، اور اگر نہیں یاد ہے تو اس رمضان میں ٹارگیٹ کیجئے کہ آپ آیت الکرسی کو ضرور یاد کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. ہر فرض نماز کے بارے سے پڑھنا ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم میں کچھ مخصوص جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بہت ساری آیت یعنی ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں. سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا یا اس کی حمد و ثنا کا گلدستہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حمد و ثنا یا اس کی صفات بیان کی گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ الحی القیوم ہے، اور یہ اسم اعظم میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسم اعظم ہے اگر وہ نام لے کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. الحی وہ خود زندہ ہے اور اسی نے سب کو زندگی بخشی ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور القیوم وہ قائم بھی رکھے ہوئے ہے، ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ تمام کائنات کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھنے کے بعد شرک کریں. سب کچھ سبھی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جتنے ولی تھے، جتنے بزرگ تھے، جتنے انبیاء تھے، جتنے بڑے بڑے عالم تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور وہ قائم بھی رکھے ہوئے ہے. لہذا صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے، صرف اسی سے فریاد رسی کی جائے، کسی اور سے فریاد نہ کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اسی لیے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو جائز نہیں، ایون رسول کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بھی شرک میں آ جائے گا. اور غیب کا جاننے والا بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دے، لیکن اس میں بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسری معلومات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، ایون اپنے رسولوں کو بھی نہیں. ہاں، جو اس وقت معجزات ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ عطا کیے، بہت سارے معجزات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول عام انسانوں سے بہت افضل اور بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، لیکن غیب کے علم کا جاننے کا دعویٰ رسولوں نے بھی نہیں کیا. تو لہٰذا اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے. ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی گئی ہے یہاں پر. اس وقت جو مشرکین مکہ جو خیالات رکھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، یا جنوں کو کچھ دسترس کا حامل سمجھتے تھے، تو یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو الحی القیوم ہے. پھر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہے، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, تو دین میں زبردستی کا مطلب ہم بہت غلط لیتے ہیں, اور بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ نماز کی تیاری کرے, نماز کا اہتمام کرے, نماز کی پابندی کرے, تو کہتے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم پڑھ لیں گے, ہم پر زبردستی نہ کرو. کچھ لوگ فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ہم سے رکھے نہیں جاتے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روزے رکھو تو کہتے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہاں مسلمانوں کے لیے بات نہیں کی جا رہی, یہاں پر نان مسلمس کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, تو زبردستی نہیں ہے. ہاں, آپ دین کی دعوت پیش کرو کسی نان مسلمس کو اگر دینا ہے, تو جب وہ بات تمہاری مان لیں خوشی خوشی, تب ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو اسلام میں داخل کرو. تم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. اور یہ بہت ہی غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کبھی کسی صحابہ نے کسی کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہی نہیں, وہ تو پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے, سامنے والا اگر مانتا تو وہ اس کو قبول کر لیتا, ورنہ زبردستی کسی پر نہیں کی جاتی تھی. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جب مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو وہاں پر جو یہود تھے یا جو مشرک تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوتے, ان پر کسی پر زبردستی نہیں کی گئی, ورنہ سب سے پہلے تو پھر یہود ہی مان لاتے تھے اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا تو. لیکن یہود آخر تک مخالفت کرتے رہے اور مسلمان نہیں ہوئے. تو بہرحال اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. صرف ایک حدیث لے کر ہم آگے بڑھیں گے کہ اور کون کافر ہے اور کون کس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا اپنی جان بچانے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے, یہ بھی ہم نہیں جانتے. ہمارا دین کس طرح سے دوسروں کی جان کی حفاظت کرتا ہے, اس کی بھی آپ اہمیت کو دیکھ لیں. ایک دفعہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, انہوں نے رسول اکرم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ, میں فلاں غزوے میں فلاں جنگ میں گیا تھا, تو ایک مشرک میری تلوار کی زور پر تھا اور بس میں اس کی یعنی اب معاملہ ختم کرنے ہی والا تھا, تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ دیا, لیکن میں نے اس کے باوجود اس کو ختم کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے, اتنا ناراض ہو کہا کہ اے اسامہ, کیا اس کی لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی تو نے اسے قتل کر دیا, اور بار بار آپ یہ کہتے رہے. اے اسامہ, کہ تو نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا واقعی میں کلمہ پڑھا ہے؟ تو ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون کس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو زبردستی نہیں ہے دین میں, اور اگر کوئی کلمہ پڑھ لے, چاہے وہ منافقت کے طور پر ہی پڑھے, اپنی جان بچانے کے لیے ہی پڑھے, تو بھی اس کی بات کو مانا جائے گا, اس کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھنا ہے. تو دین میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, اور کوئی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں صادر کر سکتے کہ اچھا یہ منافق ہے. اور یہاں پر ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے. شریعت ہماری, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا کر دی ہے, اس میں حدود بتا دیے گئے ہیں. تو مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان حدود کو نہیں مانوں گا, میں شریعت کو نہیں مانوں گا, زبردستی نہیں ہے. مسلمان نے جب کلمے کا اقرار کیا تو اس کو تو یہ بات ماننی ہی پڑے گی. ہاں, یہ غیر مسلموں کے لیے یہ بات ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں تنگی ہے, تو ان کی بھی یہاں پر اصلاح ہو گئی کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. جو غلط نظریات ہیں وہ واضح کر کے رکھ دیے گئے ہیں, اور جو صحیح بات ہے وہ بتا دی گئی ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے اندر ایمان کی کمی ہے, اسی بنا پر وہ دین کو تنگ کہتے ہیں یا شریعت کو مشکل قرار دیتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 258. اب یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے. ایک اور بات جو اہم بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے, اور جبکہ کافر نور کی طرف سے تمہیں تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کن کا دوست اور مددگار ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے احکام کی رسول کے ذریعے سے پیروی کرتے ہیں. یعنی رسول کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 40 مقامات پر یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. ظلمات یہاں پر جمع کے صیغے میں آئے ہیں, یعنی تاریکیاں, کفر, جہل, نافرمانی. یعنی اسلام سے پہلے کے جتنے بھی جو آئیڈیالوجیز تھے, جو نظریات تھے, یا جو بھی طریقے کار تھے عبادت کے, وہ سب ظلمات کہلائے. اور اس کا مطلب ہے کہ بہکانے والے راستے بہت زیادہ ہیں, اور سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہے. اس لیے نور واحد ہے اور ظلمات جمع ہیں, کیونکہ حق ایک ہے, ایمان, علم, اطاعت, اللہ تعالیٰ ایک ہے, صراط مستقیم بھی ایک ہی ہے. اور پھر مومن کی جو جزا بتائی گئی کہ وہ قبر اور قیامت کے دن اندھیروں سے بچایا جائے گا. سبحان اللہ, یعنی اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا ایمان کے نور کی وجہ سے, اور آخرت میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا اور جب کوئی نور نہیں ہوگا, بہت اندھیرا چھایا ہوا ہوگا اور پل صراط اتنے باریک دھار ہوگی کہ اس سے گزرنا ناممکنات میں سے ہوگا, تو اس وقت مومنوں کا نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا, اور جس کے جیسے نیک عمل ہوگی اس کا اتنا نور ہوگا, کسی کے دیے کی لو کے مطابق نور ہوگا یعنی انگوٹھے کی حد تک, کسی کا گھٹنوں کے مطابق نور ہوگا, کسی کا کاندھے تک نور ہوگا, اور کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی راستہ طے کر سکیں. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کتنا نور بڑھاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے آتا ہے, جبکہ باقی تمام جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ انسان کو تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا, آرگیو کیا تھا؟ نمرود کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر, جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. یعنی حکومت بھی کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی, اس نے خود نے حکومت خود سے نہیں لی تھی, کیونکہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا, مبہوت ہو گیا, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. یہاں پر ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے, اور ہسٹری کو جاننے کا سب سے بیسٹ سورس اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں کسی بھی یعنی حق بات کو بیان کر دیا گیا ہے, کوئی لاگ لپیٹ نہیں رکھی گئی. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہسٹورینس ہیں انہوں نے اس میں بہت سارے چیزیں اس میں ملا دی ہیں یا کم کر دی ہیں, اور اس میں تعصب سے کام لیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام ہسٹری کو ایز اٹ از بیان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ ہمارے سامنے جو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا کیونکہ ان کی حنفیت کی بنا پر کہ وہ حنیف تھے, یکسو تھے, وہ شرک سے بیزار تھے, اور چونکہ ان کی قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی لہٰذا وہ اس سے بھی بیزار ہو گئے, اور انہوں نے خود تنہا اٹھ کر وہاں پر اس معاشرے میں جو بت پرست معاشرہ تھا, جو ستاروں کی سورج کی پوجا کرتا تھا, ایون وہاں کا بادشاہ وہ بھی اس زوم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں, اس نے دعویٰ کر دیا. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ, اور اس نے کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت سے یہ واقعات پتہ چلتے ہیں, احادیث میں نہیں ہے, کہ اس نے ایک شخص کو لیا جس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی, اس کو آزاد کر دیا اور کسی اور شخص کو مار دیا. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مشورہ, کیونکہ وہ بہت ذہین تھے, انٹلیکچوئل تھے, تو ایک دیندار پرسن کو بر وقت ایسے آئیڈیاز بھی ذہن میں آنے چاہیے جب وہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملحدانہ نظریات یعنی ایتھیزم کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا, ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں, کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی. تو آج کل ایسے نظریات بہت عام ہیں. تو ایک دائی کو یعنی جو مسلمان ہیں جو دین کا کام کر رہا ہے, دین کی دعوت کا, اس کو وہ تمام سوالات کے جوابات دیتے آنے چاہیے تاکہ سامنے والا اس کی بات مان لے اور پھر وہ بحث و مباحثے میں آگے نہ بڑھ سکے. تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے پہلی بات کہی اور جب اس نے اس کو ڈینائی کر دیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسرا جملہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. اب آپ بتائیں کہ دنیا کے کتنے بھی بڑے بادشاہ ہوں کہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکیں؟ یہ کون کر سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں. کسی مشرق سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ کوئی دیوی دیوتا نہیں کر سکتا یہ کام. کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات دلیل سے ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے تمام کائنات کا. اس نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سے روزانہ مشرق سے نکالاتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالا, تو فبہت الذی کفر, بس وہ کفر کرنے والا شخص مبہوت ہو گیا, حیران ہو گیا, اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. اور جب سامنے والے کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے ہیں تو وہ ظلم پر اتر آتے ہیں یا چیخنے چلانے لگتے ہیں. جب ان لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی, تو کہا کہ ٹھیک ہے آگ میں ڈال دو ابراہیم کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آزمائش میں پورا کیا, یعنی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی اور وہ اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے, لیکن شرک اور بت پرستی سے بیزار رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آج بھی بہت سارے لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے بتوں کو نہیں لیٹے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو تو کہتے کہ نہیں فلاں فلاں لوگ ذریعہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے کوئی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اور وہی اگر اولاد چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو, اگر نوکری چاہیے جاب چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو, ہر چیز. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, شو لیس کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, تو اگر تمہاری شو کی لیس بھی اگر ٹوٹ جائے یا گم جائے تو تم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائے. پھر ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جب نمرود نے سرکشی کی بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا جواب دینے لگایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مناظرے میں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں شرک کا دار و مدار ستاروں اور قبروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کی عبادت پر ہے. بعد میں انہی کے نام سے بت تراشے گئے. یعنی شرک اور بت پرستی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ستاروں سے یا سورج سے. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت ساری قومیں جو ستاروں کو اور سورج کو پوجتی ہیں. اور دوسرا جو شرک اور بت پرستی شروع ہوتی ہے وہ قبروں میں رہنے والوں کے نام سے, کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کیا کیا تھا, ان کے پہلے تصویریں بنائی کہ ہم ان کو یاد رکھیں گے, یا ان کی قبروں پر کوئی تصویریں ہینگ کی کہ ہم ان کا چہرہ دیکھ کر یاد رکھیں گے, اور پھر اس کے بعد انہی کو بت بنا لیا, انہی کے مجسمے بنا لیے. تو شرک اور بت پرستی وہیں سے شروع ہوتی ہے. لہذا اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا, کیونکہ پھر وہ شرک اور بت پرستی میں جلدی مبتلا ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, اور اس لیے ان کی زندگی کو اسوہ کہا گیا ہے. دوسرے شخص کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے, بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا, لیکن کوئی آتھینٹک بات نہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے, لیکن کوئی آتھینٹک روایت سے یا سیرت سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے, بس ایک شخص کی بات کی گئی ہے. اور چونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ شخص ایسے لگتا ہے جو اس کی بات کرنے کا انداز ہے کہ وہ آخرت کو نہیں جانتا تھا یا آخرت کو نہیں مانتا تھا, اس بنا پر اسے کوئی نبی کا نام نہیں دیا جا سکتا, یعنی وہ عزیر علیہ السلام نہیں ہو سکتے, واللہ عالم. تو اس شخص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر آندھی پڑی ہوئی تھی یا آندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا, اسے اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی بخشے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں تم پر. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے, چینجز نہیں آئے ہیں. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے کہ جن کا گزر ہو سکتا ہے ایک ایسی بستی پر سے ہوا ہو جو ہو سکتا ہے زلزلے کی وجہ سے یا بہت عرصہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ بستی ایسی تھی کہ جو اپنے چھتوں پر الٹی پڑی تھی, یعنی بالکل ہی ویران بستی تھی. ہو سکتا ہے زلزلے کی وجہ سے ویران ہو گئی ہو یا کسی اور وجہ سے ویران ہو گئی ہو, لیکن اس بستی کو دیکھ کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ بھلا اتنی ویران بستی کہ دوبارہ کبھی آباد ہو سکتی ہے. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس شخص کو موت دے دی یہ بتانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا آخرت پر عقیدہ کم ہو چکا ہو یا نہیں کے برابر ہو چکا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے وہیں موت دے دی. جب دوبارہ اس شخص کو اٹھایا تو پوچھا کہ کتنے سال تم رہے, کتنے دن تم رہے, تو اس شخص نے جواب دیا کہ بس دن یا دن کا کچھ حصہ. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم 100 برس اسی حال میں رہے ہو. 100 برس آپ سوچیں, یعنی 100 سال ہو چکے تھے اس شخص کو سونے کے لیے, اور 100 سال میں اس کا جو گدھا تھا وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا, یعنی اس کی ہڈیاں تک سڑگل چکی تھیں, اس کا جو پنجر تھا وہ بھی بوسیدہ ہو چکا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کھانا تھا کھانا لم یتسنا وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا. اب دیکھیں سب سے زیادہ جلدی خراب ہو جانے والی چیز کیا ہے؟ کھانا ہے. آپ نے گرمیوں میں کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دھوپ کے وقت اور اسپیشلی گلف کنٹریز میں یہاں پر چونکہ رطوبت ہوتی ہے ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو یہاں پر تو اگر بعض اوقات گرمیوں کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر میں آپ کھانا بناتے ہیں تو رات تک اس کھانے میں اتنی اسمیل ہو جاتی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے. تو سب سے جلدی خراب ہو جانے والی چیز کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے سبحان اللہ کہ کھانا جو کہ سب سے جلدی خراب ہو جانے والی چیز ہے وہ بالکل خراب نہیں ہوا جیسا کا ویسا تھا اور وہ شخص 100 سال تک سویا رہا اور جبکہ اس کا جو گدھا تھا وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا ہڈیاں تک سڑگل چکی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ یقین دلانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسی طرح سے رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کسی نے جو مشرکین کے سردار تھے اس میں سے کسی ایک شخص نے ہڈیاں اٹھا کر لایا اور کہا کہ یہ ہڈیاں یعنی جانوروں کی ہڈیاں تھیں انسانوں کی تھیں. کہا جاتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کر لایا اور رسول اکرم کے سامنے آنکھوں کے سامنے اسے گھما کر کہنے لگا کہ کیا یہ ہڈیاں اس سے سوال جواب ہوں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. تو تب یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیتیں نازل فرما کر وہ یقین کو پختہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. آج انسان مر چکے ہوتے ہیں اور ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اٹھا کھڑا کرے گا جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دن کو بعثہ فلم یعنی اٹھا کھڑا کرے گا یہ لفظ آتا ہے. تو قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے سارے کے سارے انسان سارے کے سارے لوگ اور سب میدان حشر میں یا محشر میں وہاں جمع ہو جائیں گے اور اول سے لے کر آخر تک سارے انسانوں کے اور اللہ تعالیٰ کو سب کو اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے سبحان اللہ. وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر اس گدھے کو سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آدمی کو کہ دیکھو کیسے ہم اس کے اوپر یعنی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر اس کے اوپر اسکن چڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو وہ انسان جو کہ سڑگل کر ہڈیاں بن چکا تھا وہ سیدھا ہڈیاں اللہ تعالیٰ اسی طرح اٹھا کھڑا کرے گا اس پر بھی گوشت پوست چڑھائے گا اس پر اسکن چڑھائے گا تاکہ وہ حساب کتاب لے سکے. تو یہ آخرت قائم ہونی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے اور صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں بلکہ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ آپ ویسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہیں. آپ اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کر جائیں تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح سے مردوں کو پیدا کرے گا. آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا. اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. سبحان اللہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو کہ جنہوں نے خود شرک سے بیزار ہو کر بت پرستی کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آئے تھے خود سے بیٹھ کر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور چاند سورج ستارے یہ سب رب نہیں ہو سکتے. تو وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور عین الیقین کے لیے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. یعنی انسان ہونے کے ناطے انسان کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایک انسان تھے تو ان کو یقین تو تھا لیکن وہ طریقہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اور یہی انبیاء کرام کا خاص مشن ہوتا ہے کہ جب ان کو دوسروں کو دعوت دینی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو بھی چیز ملے وہ عین الیقین کی حد تک پہنچ جائے. کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا یقین ہوگا جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا اتنا آپ آگے بڑھ چڑھ کر دعوت دے سکیں گے. پھر آپ کو آگ نہیں روک سکتی آپ کو بڑے سے بڑا دشمن نہیں روک سکتا بڑے سے بڑا بادشاہ آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو یہ جو عین الیقین ہے ابراہیم علیہ السلام وہ حاصل کرنا چاہتے تھے حق الیقین. تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اور عین الیقین کی وجہ سے دعوت کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیا رکھ دیا. جب انہوں نے آواز دی تو وہ چاروں کے چاروں دوڑتے ہوئے آئے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا کہ آج دنیا میں کوئی لوگ کس طرح بھی کسی بھی فارم میں وہ ان کی وفات ہوئی ہو موت ہوئی ہو لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے لے آئے گا. آگے پھر انفاق کی آیات شروع ہوتی ہیں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. یہاں پر انفاق کی مثال دی گئی ہے اور سبحان اللہ, چونکہ انسان بہت بڑا بزنس مین واقع ہوا ہے اور وہ ہمیشہ جمع اور تفریق کرتا رہتا ہے کہ کتنے ملے ہوں گے, یعنی مجھے اگر میں بزنس میں لگاتا ہوں تو مجھے کتنا فائدہ مل سکتا ہے, کتنا پروفٹ ہوگا, کتنا نفع ہوگا. تو ہم کو بزنس بہت پسند ہے اور بزنس میں نفع بہت زیادہ پسند ہے ہم میں سے ہر ایک کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ایسا کاروبار کرو, ایسی جگہ اپنا پیسہ انویسٹ کرو کہ اگر تم ایک ریال لگاتے ہو یا ایک روپیہ لگاتے ہو اللہ کی راہ میں یا جو بھی تم لگاتے ہو کم سے کم جتنی بھی تمہارے پاس ہے, تو اس ایک کے اللہ تعالیٰ سات بالیں نکالیں گا اور ہر بال میں سو دانے ہوں گے. کبھی آپ نے گیہوں کا کھیت دیکھا ہوگا کہ گیہوں کی جب گیہوں کی فصل بوئی جاتی ہے تو اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وہ روپ ہوتی ہے اور اس روپ میں کئی طرف سے اس کی برانچز نکلی ہوتی ہے اور ہر روپ میں اتنے سارے دانے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گیہوں کتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہمارا سارا کچھ کس پر ڈیپینڈ ہے آج؟ گیہوں, ہر چیز اسی غلے سے تو بنتی ہے, چاہے بریڈ ہو, بیکری کی جتنی اشیاء ہیں سب کچھ گیہوں سے بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک بال میں سو دانے ہوں, تو ایک کے اللہ تعالیٰ سات سو کرتا ہے, سات سو ملٹی پلائی کرتا ہے ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کر اجر دینے میں اور کون ہوگا بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اجر دینے میں. تو آپ خود بتائیے کہ یہ نقصان والا سودا ہے کہ نفع والا سودا ہے, کہ اگر آج آپ ایک ریال لگاتے ہیں تو آپ کو کتنے ملتے ہیں؟ سات سو ملتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اور مزید بھی بڑھا سکتا ہے, افزونی عطا فرماتا ہے. اور اضعاف مضاعف کا لفظ آتا ہے کہ ملٹی پلائی ہوتے چلے جانا, کتنا بھی بڑھا سکتا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا, جتنا زیادہ خلوص ہوگا, اور جتنی تکلیف کے وقت صدقہ دیا جائے گا, یعنی جب لوگ تکلیف میں ہوں گے اس وقت جو صدقہ دیا جائے گا اس کا اجر بالکل مختلف ہوگا, کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج یہی سچویشن ہے, ابھی کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کی جو مدت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھے اچھے لوگ جو اچھے خاصے دکاندار تھے, جن کا بزنس چلتا تھا, وہ آج ٹھپ پڑا ہے اور وہ محتاج ہو گئے ہیں. تو ایسے وقت میں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ کیا کرے؟ ان کے لیے کوشش کرے, ان کو جس طرح سے ہو سکتا ہے مدد دے. یہ آج کا دیا ہوا آپ کا, یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سات سو گنا بڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے بنے. اور پھر وہ صدقے کو ضائع کرنے سے بچانا بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں آ کر بہت سارے نیک کام تو کر لیتا ہے, لیکن اس نیکی کو بچا کے رکھنا بہت مشکل کام ہے. نیک کام کرنا آسان ہے لیکن اس نیکی کو بچا کے رکھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ اپنا نیک کیا ہوا کام اس کو کہیں نہ کہیں جتا دیتا ہے, اس کا کسی کو احساس دلا دیتا ہے یا کسی پر احسان جتا دیتا ہے, تو اس سے وہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں, وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. سبحان اللہ, بہت ہی اچھی آیت ہے کہ ایک میٹھا بول اور کسی کی باتوں پر چشم پوشی, ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے, اس انفاق سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو, اذیت ہو, احسان جتانا ہو. تو کبھی بھی اپنا جب آپ کسی کو دیا ہے تو کبھی احسان نہ جتائیں. احسان جتا کر اس مال کو ضائع کر دینا ہوا اور کسی کی ناگوار بات پر چشم پوشی اختیار کر لینا, یعنی عفو درگزر سے کام لینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور مجھے اور آپ کو زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں, تعلقات میں خرابی آ رہی ہے, کیونکہ ہم میں برداشت کی قوت کم ہو گئی ہے. تو ہم کیا کریں؟ درگزر سے کام لیں, کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اختیار کر لیں, معاف کر دیں سامنے والے کو, کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے, اسی لیے اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. کہ کسی پر اگر کبھی کوئی کسی کی مدد کی تھی, کسی کو تکلیف میں آسانی فراہم کی تھی, تو اس کو کبھی دوبارہ جتائیں نہ, یا اس سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھیں کہ سامنے والا میرا شکریہ ادا کرے. اور احسان جتانا یہ تو بہت ہی مایوب بات ہے، اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو ایک اچھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جو دکھ دینے والی ہو۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز آخرت پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری سے خرچ کیا گیا مال، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا گیا مال، یہ کام کافروں کا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہی یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مال کو صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف وصول کرنے کے لیے، واہ کتنے اچھے ہیں کہ سب کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس کی پھر مثال بتائی گئی کہ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہ جتایا جائے۔ آپ دیکھیں، ایسے احسان جتانے سے بہتر ہے کہ ایک اچھی بات کہہ دی جائے، کیونکہ قول معروف صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ کسی پوچھنے والے کو خوبصورتی سے جواب دینا یا کسی کو دعا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور مین ہے اپنے صدقات کو اگر آپ کو بچانا ہے تو ریاکاری سے بچنا، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے کہا کہ مجھے ایک ایسی حدیث سنائی جو آپ نے بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ اور پھر اتنا کہنا تھا کہ حدیث شروع کرنے سے پہلے ان کے اوپر کپ کپی تاری ہوئی ان کے جسم پر اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہوش میں لایا گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر یہی جملہ کہا کہ میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود رسول اکرم سے سنی ہے، اور یہ کہنا تھا کہ پھر کپ کپی تاری ہوئی اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تین دفعہ ایسا ہوا۔ جب اس کے بعد تیسری بار بے ہوش ہونے کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جو حساب کتاب شروع ہوگا وہ ان تین لوگوں سے شروع ہوگا۔ ایک سخی ہوگا اس میں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال دینے والا تھا، کہ اس کی سخاوت کے چرچے ہر جگہ تھے، اس کو سخی نام دے دیا گیا۔ ایک شہید ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تھی، جو کہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور ایک عالم ہوگا جس نے قرآن کی تعلیم کو دنیا میں پھیلایا تھا۔ اب عالم کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کی اشاعت کی، تیری کتاب کی تعلیم دی اور لوگوں کو اس کے متعلق بتاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو لہٰذا دنیا میں تجھے تیری خواہش کا بدلہ مل گیا کہ لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، اب یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں، یعنی کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ اور حکم ہوگا کہ اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی جہنم کی آگ ہی بھڑکائی جائے گی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام دنیا میں کیے تھے، نیک کام، لیکن کس لیے کیے تھے؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کوئی مٹی لیں اور اس کو چٹان پر رکھیں اور اس میں آپ کوئی فصل گرو کرنے لگے، کوئی پودا وہاں پر آپ گرو کرنے لگے، تو نہیں ہوگا۔ جب زور کی بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ چٹان پر سے وہ مٹی بہ جائے گی اور چٹان کی چٹان باقی رہ جائے گی۔ تو ایسی دنیا میں جن لوگوں نے دکھاوے کے لیے نیک کام کیے تھے تو وہ چٹان کی طرح ہوں گے کہ سب وہ زور کی بارش پڑی، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا وہ دل کا جو حال تھا وہ نمایاں کر دے گا اور سب کچھ بہ جائے گا۔ تو بہت ڈر بھی لگتا ہے یہ آیت سے اور یہ والی حدیث سن کر اور پڑھ کر کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور دیکھیں، انسان کے دل میں خیال ہو سکتا ہے آئے کیونکہ انسان ہے، لیکن فوراً ایسے خیالات کو جھٹک دینا چاہیے اور اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا، جو اللہ کے راستے میں جس نے جان دی تھی، جب اس سے بھی سب پوچھا جائے گا کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں تیری جان دے دی، میری جان دے دی، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شہید کہیں، تجھے دنیا میں وہ بدلہ مل چکا، اب آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر سخی ہوگا جس کو پوچھا جائے گا کہ تجھے مال و دولت سے نوازا گیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ سب کچھ مال و دولت تیری راہ میں خرچ کیا، ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جھوٹ کہتا ہے، تو نے ریاکاری کی تھی، تو نے تو اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو سخی کہلائے، لہٰذا دنیا میں تجھے بدلہ مل گیا اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی ہے، جو دل کے اندر کی بیماری ہے، کہ انسان کوئی بھی نیک کام کرے صرف اس لیے کرے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، اور جب دنیا میں تعریف نہیں ملتی تو لوگ نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی نیک کام اس لیے کریں کہ اس کا بدلہ آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہوں، لوگوں کے اندر مشہور اور معروف ہونے کے لیے نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مضبوط ہو اپنا مقام بنانے کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام ہو اور اللہ کی خاطر اور آخرت میں اجر ملنے کی نیت سے کوئی بھی کام کریں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خلوص سے نواز دے اور ہمارے ہر اعمال میں اخلاص تک فرما اور ریاکاری سے ہم کو بچائے. پھر آگے دوسری مثال بتائی جا رہی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو. سطح مرتفع مطلب اونچے مقام پر. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، یعنی ڈبل، اور اگر ہلکی سی بارش بھی ہو تو یعنی اس کو ہلکی پھوار بھی کافی ہے اس کے لیے، اور اس میں بھی وہ پھل لے آتا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے، یعنی خلوص نیت کے ساتھ اور نیک دلی کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا کام بھی کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے احادیث میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال مال سے دیا گیا صدقہ پسند ہے اور وہی قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو تھوڑی سی چیز ہے، یعنی جتنی محنت تم کرو گے تھوڑا سا تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے، لیکن خلوص کے ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ اجر دے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. جیسے تم ایک بکری کا بچہ جب پالتے ہو یا گائے کا بچہ جو بچھیرا ہوتا ہے تم اس کو پالتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسی طرح سے پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی چھوٹا سا صدقہ خلوص نیت سے دیا گیا وہ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثالیں دی جا رہی کہ اگر تھوڑا سا بھی دو گے تو اس کو بہت زیادہ اجر مل سکتا ہے، لیکن نیت شرط ہے. کہ نیت کیا ہو؟ نیت اچھی ہو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. اب یہاں پر ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے. اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک بوڑھا سمجھے، اس زمانے میں اصل میں ایک آمدنی کا ذریعہ زیادہ جو ہوا کرتا تھا لوگوں کے پاس تو وہ باغات ہوتے تھے، ان کے باغات ہوتے، اس سے جو پھل آتا تھا وہ سیل کر کے وہ اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی فیکٹریز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں. تو اسی لیے وہ مثال دی گئی ہے کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کے پاس باغ ہے، اب وہ اسی پر سہارا کیے ہوئے تھے اور اس کے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اتفاق ایسا ہو کہ کوئی پالا پڑ جائے اور کوئی طوفان آ جائے اور وہ باغ پورا جھلس کر رہ جائے، اور اب بچے بھی کمانے کے قابل بھی نہ ہوئے ہوں، تو اب بتائیے کہ اس شخص کے پاس کچھ بچے گا یا وہ اپنا گزارا کیسے کرے گا؟ اب اس کے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے انکم کے. تو یہاں اس مثال سے سمجھایا گیا کہ کل قیامت کے دن جب تم پہنچو گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی مال رہے گا، نہ کوئی دولت، نہ کوئی کچھ بھی نہیں رہے گا. جب تم وہاں پہنچو گے تمہیں پتہ چلے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے، جس پر تمہیں بھروسہ تھا، اس کا جب تم وہاں پاؤ گے اور وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو سب ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو گئے، تو اب تمہارا حال کیا ہوگا؟ آپ سوچیں. تو جب ایسا شخص جس کا باغ بڑھاپے میں جل جائے یا اس پر طوفان آ جائے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، تو اس کو اور کمانے کے کوئی سورسز بھی نہ ہوں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسے ہی یعنی وہ بے یار و مددگار ہو جائے گا. تو ایسے ہی کل قیامت کے دن وہ لوگ بھی بے یار و مددگار ہو جائیں گے جنہوں نے ریاکاری کی بنا پر کام کیے تھے. کوئی عبادت کی تھی تو اس میں اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کیا تھا تو اس میں بھی اخلاص نہیں تھا، لہٰذا کل قیامت کے دن ان کو بھی بالکل خالی ہاتھ رہنا پڑے گا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. آیت نمبر 267. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. اب یہاں پر اللہ کے راستے میں مال دینے کی بات آ رہی ہے، اور پیچھے سے ہم اسی کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، انفاق کے بارے میں. اور کیوں انفاق پر اتنا زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جان اور مال دونوں نہ لگائیں. صحابہ کرام نے اپنی جان اپنا مال سب کچھ لگایا تھا جب کہیں جا کے ایک اسلامی معاشرہ وہاں پر بلڈ ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ نے ہر طریقے سے دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا اور ذرا وہ نہ جھجکے نہ پیچھے ہٹے، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے، جو لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صفہ، جو اس وقت وہاں پر ایک چبوترہ سر بنا ہوا تھا مسجد نبوی سے لگ کر، اور اس کے اوپر شیلٹر ڈال دیا گیا تھا تاکہ لوگ وہاں آ کر رہے، اور کیونکہ ان کے گھر بار تو نہیں تھے مدینہ میں، وہ دور دراز سے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہیں رہ جاتے تھے مدینہ میں رسول اکرم کی تربیت حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے۔ تب یہ لوگ، ان کے پاس گھر بار نہیں تھے، ان کی فیملی نہیں تھی، کوئی چولہا چکی نہیں تھی، تو مدینہ کے لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے ان کو ایسی کھجوریں بھیجی جو کہ ردی کھجوریں، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی کم کوالٹی والی کھجوریں بھیج دی، اور رسول اکرم کو بھی یہ بات ناگوار گزری۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی کھجوروں کے جو خوشے ہوتے تھے، یعنی جو ایک جھنڈ ہوتا ہے کھجوروں کا، کہیں سمجھے کہ جب درختوں پر کھجوریں لگتی ہیں تو پوری کی پوری ایک برانچ جیسی ہوتی ہے وہ، اور اس میں بہت سارے کھجور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ لا کر جو اصحاب صفہ تھے ان کے یہاں پر ایک ڈور بندھی ہوئی تھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ہینگ کر دیا کرتے تھے وہ خوشے کھجوروں کے۔ تو ایک بار دیکھا گیا کہ کسی نے بہت ہی خراب قسم کی کھجوریں وہاں لا کر رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہ کرو، کیا تم اللہ کی راہ میں ایسا ردی مال دینا چاہو گے، اور کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں اگر کوئی ایسا مال دے یا ایسی چیز دے تو تم تو خود آنکھیں بند کر لو گے، اغماز برت جاؤ گے، تم تو ایسی چیز کو ناپسند کرو گے، لینا نہیں چاہو گے، تو تم دوسروں کو پھر کیسے دے رہے ہو ایسی چیز۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اپنے لیے کوئی اچھی چیز پسند کرتی تو مجھے دوسروں کے لیے بھی ویسی چیز پسند کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے، آپ دیکھیں، ذرا آپ دکانوں پر جائیے گا، بلکہ آپ کو خود معلوم ہوگا، ہمارے یہاں پر تو یہ بات اتنی مشہور ہو چکی ہے، اب سمجھے سارا لاک ڈاؤن ہے اور ابھی دکانیں بند ہیں اور شاپنگ بھی بند ہے، ورنہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں، اور زکات کو کپڑوں کی صورت میں دیتے ہیں، حالانکہ کپڑوں کی صورت میں دینا کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ مال دے دیں، آپ کھانے پینے کو دے دیں، آپ کچھ اور ان کو بزنس لگا کے دے دیں، لیکن کپڑوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن کپڑے لوگ دیتے ہیں، بہرحال جو بھی کرتے ہوں۔ تو جاتے ہیں دکان پر اور کہتے ہیں کہ اچھا کچھ کپڑے دکھائیے، تو دکاندار خود ہی پوچھنے لگتا ہے کہ باجی خود کے لیے چاہیے دینے دلانے کے لیے چاہیے، تو جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ دینے دلانے کے لیے چاہیے تو پھر وہ ہلکا مال بتاتا ہے، بلکہ خواتین خود دکانداروں سے کہتی کہ تھوڑا سا ایسے ہی دکھائیے سستا والا، دینے کے لیے چاہیے۔ تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ، ہماری سوچ کیسی ہو گئی کہ ہم دوسروں کو دینے کے لیے جب لیتے ہیں تو سستا مال لیتے ہیں، اچھا نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا مال اللہ کی راہ میں دو، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ضرورت سے زائد، آپ دیکھیں جو آپ کی پرانی چیزیں آپ وہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ نئی چیزیں بھی ڈال دیں، کچھ اچھی چیز بھی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا مال نہ دو جو ردی مال ہے اللہ کی راہ میں، بلکہ اچھا مال دو کہ اگر تم کو کوئی دے تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو گے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دروازے پر، اب تو خیر کوئی بھی مانگنے والے کھانا نہیں لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی فقیر آتا تھا دروازے پر اس کو کھانا ہی دیا جاتا تھا، تو جو بچا کھچا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور بعض اوقات تو جو چیز خراب ہو جاتی تھی، یعنی جس میں اسمیل آنے لگتی تھی، وہ بھی فقیروں کو دے دیا جاتا تھا۔ تو بھلا آپ خود سوچیں کہ وہ چیز ہم کیسے فقیروں کو دے سکتے ہیں جو ہم خود کھانا گوارا نہیں کریں گے، تو ان کو اچھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت فراق دست ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں بے حد و حساب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی روک کر نہیں دیتا تمہیں، تو تم کیوں دوسروں کو ایسا ردی مال دیتے ہو؟ تو اللہ کی راہ میں دیں تو اچھا مال دیں، اسپیشلی کھانے پینے کی چیزیں کر دیں تو اچھی والی دیں، جو آپ خود کھانا پسند کرتے ہوں وہ چیزیں دیں، نہ کہ سڑی گلی اشیاء ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، کیونکہ وہ فراخ دست بھی ہے اور دانا بھی ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ کیوں دے رہے ہو، خود غریب اور مفلس ہو جاؤ گے، کیوں دے رہے ہو، تمہیں تو خود ضرورت ہے، ابھی تم خود اپنی ذات پر خرچ کرو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں اسی طرح سے ڈراتا رہے گا، وہ کبھی تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر آگے نہیں بڑھنے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کی امید دلاتا ہے، تم اگر ایک بار دیتے ہو یا ایک ریال دیتے ہو اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے انہیں دکھا کر, اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. کتنا بڑا اجر ہے, سبحان اللہ. پیچھے بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال دینا یہ ایک حکمت کا تقاضا ہے. جو حکمت والا شخص ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ آج میں یہ جو بزنس کر رہا ہوں یعنی اللہ کی راہ میں مال دینا, یہ بزنس مجھے بہت فائدہ دے گا, کل مجھے اس کا کئی گنا اجر ملے گا. تو حکمت والے ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا صدقہ دکھا کر دو تو بھی ٹھیک ہے, اور چھپا کر دو تو اور زیادہ اچھا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا تم کو اگر چھپا کر دو گے تو, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت سارے تمہارے ایسے اعمال جو کہ جس کی وجہ سے تم سزا کے مستحق تھے, اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا, ڈیلیٹ کر دے گا تمہارے اعمال نامے سے. اور کیا ہم نہیں چاہتے؟ اور ہم میں سے ہر ایک سے روزانہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, تو لہٰذا صدقات سے کیا ہوتا ہے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. اور علماء کرام اس آیت کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ فرض صدقات دکھا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے اور ان کو بھی موٹیویشن ہو کہ اللہ کے راستے میں مال نکالنا ضروری ہے, یعنی زکات وہ دکھا کر دی جائے گی. اور نفل صدقات جتنا ہو سکے چھپا کر دیں, اور ویسے بھی ہم کو ایسے دینا چاہیے کہ لوگوں کی کسی کی عزت نفس پر بار نہ پڑے یا ان کی بے عزتی نہ ہو. تو چھپا ہوا صدقہ علانیہ صدقے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ریا سے دور ہوتا ہے. آگے دیکھیے, لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. اب یہاں پر جو دروازے پر مانگنے والے سائل آتے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ آپ دیکھیں مانگنے والے تو مانگ کر ہر دفعہ حاصل کر ہی لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ مانگ کر وہ اپنی ضروریات کو پوری کر لیتے ہیں. لیکن جو ایسے سفید پوش لوگ ہیں, متوسط گھرانوں کے لوگ, جن کو اپنی کمائی بھی پوری نہیں پڑتی ہے اور وہ خوددار اور خودی میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے, اور سامنے والا جاہل ان کو گمان کرتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں, ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ان کو پہچانو گے. یعنی جو عقل مند لوگ ہیں, جو دانائی والے لوگ ہیں, وہ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے, لہٰذا ان کی وہ مدد کریں گے. تو ان کی چھ صفتیاں بتائی گئی ہیں کہ کس کو دینا ہے. ان کا فقر اور تنگ دستی, یعنی وہ پوری طرح سے غنی نہیں ہیں, تنگ دست ہیں وہ لوگ. پھر دوسرا, اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, یعنی وہ نیک کام میں لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو تم کو خاص طور سے ڈھونڈ کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہوں. رزق کی تلاش کے لیے سفر کے قابل نہیں ہیں, یعنی وہ رزق کے لیے ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتے. یعنی بہت سارے لوگ دوسری کنٹریز چلے جاتے ہیں, گلف میں آ جاتے ہیں, باہر ملک چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے, لیکن وہ لوگ اپنے ہی وہاں اسی جگہ پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت میں لگے ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کے کاموں میں لگے ہیں ایسے لوگ, اور جو سفر کے قابل نہیں ہیں. اور نادان لوگ ان کی خودداری کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, یعنی وہ لوگ دروازوں پر جا کر سوال نہیں کرتے, لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے ہیں, بلکہ وہ خاموش طبیعت لوگ ہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. آپ ان کو ان کا چہرہ دیکھ کر پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے. اور پھر یہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے, لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. لا یسألون الناس الحافا, چمٹ نہیں جاتے. جیسے آپ نے دیکھو گا پیشہ ور فقیر اور بھکاری کس طرح سے آپ کی جان کو آ جاتے ہیں, جائیں گے نہیں جب تک کہ کچھ لے نہ لے وہاں سے آپ سے. اور ہر بار آتے ہیں اور ہر بار اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں, ہر بار کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں آئیں گے, اور پھر بھی وہ مانگتے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ خوددار لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے. اور آج ہمارے معاشرے میں اتنی سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے کہ کون ڈھونڈے ان کو. لہٰذا ہمارا جہاں دل چاہتا ہے اٹھا کر دے دیتے ہیں، کچھ دیکھتے بھی نہیں کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر تو ایسے لوگوں کو جاتی ہے چیزیں جو مستحق نہیں ہوتے ہیں اور مانگنے والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کٹ تقسیم کیے جا رہے تھے، تو جو رپورٹ سامنے آئی، کچھ ہر جگہ کی بات نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہی بات ہے کہ غریب لوگوں کو ایک ایک ہی فرد کو پانچ پانچ پیکٹ مل گئے، پانچ پانچ کٹ مل گئے، اور جو بےچارے خوددار تھے اور مانگ نہیں سکتے تھے اور ان کا بزنس ابھی بالکل ٹھپ ہے اور ڈاؤن ہے، تو ان کو ایک پیکٹ بھی نہیں ملا اور ان کو کوئی دینے والا بھی نہیں، کہتے کہ ان کا تو گھر اچھا ہے ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو اچھا گھر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو کیونکہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں رہا، تو کیا ملے گا کھانے پینے کو؟ اور ایسی حالت میں تو آپ کسی سے قرض بھی نہیں مانگ سکتے نا، سب کی حالت بری ہے۔ تو پھر لہٰذا ایسے لوگوں کو آپ ان کے چہروں سے پہچانیں گے، ان کی خودداری کی وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، تو ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب آگے سے پھر چونکہ مال ہی کی بات کی جا رہی تھی ابھی تک اور اللہ کے راستے میں انفاق کی بات کی جا رہی تھی، اب ربا کی بات آ گئی، کیونکہ جو بھی معاشرہ ربا پر سود پر ڈپینڈ ہوتا ہے اس معاشرے میں سوائے بغض، حسد، کینے اور سیلفشنس کے علاوہ کچھ اور نہیں پروان چڑھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے سے سوسائٹی کو، ایسی سوچ سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتا ہے جو ربا پر مبنی ہو، کیونکہ یہودی جو اس وقت جو یہودی نظام تھا آپ جانتے ہوں گے سوسائٹی تھی، وہ لوگ بہت زیادہ سود لینے اور دینے والے تھے اور مال کی محبت اتنی زیادہ ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے رشتوں کو کاٹ دیا تھا، خود اپنے ہی لوگوں سے فدیہ لیتے تھے، یہود یہودی سے فدیہ لیتے تھے، انہیں کو قید کرتے تھے اور انہیں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ تو یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ سود کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر طرف سودی سسٹم رائج ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بینک کی وجہ سے یہ جو لون کا سسٹم ہے، ہر طرف پورے معاشرے میں 80% لوگ لون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو لوگ نہیں لے سکتے ہیں لون، وہ خواہش کرتے کہ ہم کو کسی طرح کسی کی ضمانت مل جائے اور ہم لون لے لیں، لیکن یہ لون سود لینا اور دینا دونوں بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے سود سے رقم دینا یہ تو بہت ہی بڑا قبیح گناہ ہے، بہت زیادہ ناقابل معافی گناہ، لیکن سود سے رقم لینا یہ سودی نظام کو سپورٹ کرنا ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا میں تو سود دے نہیں رہا ہوں لیکن سود سے رقم وہ قرض لے رہا ہے، کہ اس نے قرضہ لیا بینک سے 50,000 سمجھے ایک اندازن، اور اب وہ اس کو ہر مہینے اس کا جو سود جو انٹرسٹ ہے وہ ہر مہینے 1,000 روپے بھرنا ہے، تو اس نے کیا سودی نظام کو سپورٹ کیا، کہ وہ سودی نظام کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ نظام پسند ہے، اسی لیے اس نے سود سے قرض لیا ہے۔ تو اپنی ضروریات کو جس حد تک ہو سکے کم کریے۔ اگر آپ حلال ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ویسے راستے بھی کھول دے گا، لیکن آپ حرام مال کے ذریعے ہی حاصل کرنا چاہیں گے تو شیطان آپ کے سامنے وہ راستے بھی بہت آسانی سے کھول دے گا۔ تو ہم کو کس راستے پر چلنا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ یہ سودی نظام سراسر شیطانیت پر مبنی ہے اور اس نے پورے معاشرے کو اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ اب اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے، اور انفرادی لیول ہو یا اجتماعی، آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں یا نیشنل لیول پر یا انفرادی لیول پر، کہ ہر کوئی سود میں جکڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے ممالک 50-50 سال سے ان کے اوپر جو قرضہ تھا اس کا جو سود ہے وہ اصل قرضے سے بھی ڈبل بڑھ گیا ہے۔ آپ سوچیں کیسے سود نے اپنے جال میں جکڑ لیا ہے سب کو، شیطان نے جکڑ لیا ہے، اور یہ شروعات دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر یہودیوں کا ہاتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال سودی معاشرے سے ہم کو بچنا ہے اور سودی نظام سے ہم کو بچنا ہے، کیونکہ ایسا معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر اخلاقیات نہیں رہتی، کیونکہ سودی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ بس کچھ ہی لوگوں کے پاس دولت گھومتی رہتی ہے، اور جو معاشرے کے عام لوگ ہیں وہ بےچارے غریب غریب ہی رہتے ہیں اور امیر امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور سود میں جو ایک سوچ پروان چڑھتی ہے کہ بس بیٹھی جگہ کھاتے رہنا، بیٹھے بیٹھے بس نفع مسلسل، ایک جو پروفٹ ہے نفع ہے، مخصوص نفع آتا ہے، اس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، جبکہ تجارت میں کیا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے نفع بھی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود کھانے والوں کو کہا جائے کہ وہ جہنمی اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ تو جن گناہوں پر جہنم کی ہمیشہ کی وعید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں، جب تک کہ اس سے باز نہ آیا جائے اور اس پر توبہ نہ کی جائے۔ اب جو لوگ پہلے سود لیتے تھے یا سود سے مال کھاتے تھے، تو پہلے جو لے چکے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے چاہے نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کے حوالے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب جب اس کا یہ حکم آ گیا اور اس حکم کے آنے کے بعد جو لوگ اس سے باز نہ آئے تو پھر وہ سمجھے کہ نقصان ہی میں ہے اور خسارے میں ہے۔ اور آپ دیکھیں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، یعنی جب شیطان چھو لیتا ہے تو انسان، اس کا مطلب ہے کہ خپتی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کیسی سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ بس حل میں مزید اور مال آتا رہے اور مال آتا رہے، سود لیتے چلے جاؤ۔ اور سود کی جتنی قسمیں وہ سب حرام ہیں، جیسے کہ جو سب سے زیادہ عام آج کل ہو گئی ہے سود کی شکل، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سود نہیں کھا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس 5 لاکھ کی رقم ہے سمجھے، اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے گھر کرائے سے چاہیے، وہ مکان مالک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گھر چاہیے 1 سال کے لیے کرائے سے، میرے پاس 5 لاکھ کی رقم ہے، آپ یہ 5 لاکھ اپنے پاس رکھ لیجئے اور میں 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں دوں گا۔ وہ گھر مکان مالک وہ پیسہ لے لیتا ہے 5 لاکھ یہ سوچ کے کہ میں اس میں بزنس کروں گا، یہ بزنس میں لگا دوں گا، اور وہ ایسے شخص کو بغیر کرائے کے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے۔ تو جس نے وہ 5 لاکھ کی رقم دی وہ سود کھا رہا ہے، اور جس نے وہ 5 لاکھ کی رقم رکھی اپنے پاس وہ سود دے رہا ہے سامنے والے کو۔ تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح سے سود کی ہر شکل، جیسے کسی بھی جنس کا اسی جنس کے بدلے کوئی چیز خریدنا، ایک اچھی چیز دے کے یا ایک ردی چیز دے کے اچھی چیز خریدنا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ربا کہا ہے، سود کہا ہے۔ مثال کے طور پر جب بلال رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 کلو ردی کھجوریں دے کر 1 کلو اچھی کھجوریں لے لی، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہی تو ربا ہے، یہ سود ہے۔ تو جب آپ اپنا سونا لے کر یا سونا لے کر آپ جاتے ہیں سناروں کے پاس اور اس طرح سے ادل بدل کرتے ہیں، خراب سونا دے کر اچھا سونا لیتے ہیں، تو وہ بھی سود میں آ جائے گا۔ پہلے آپ کو اپنا گولڈ بیچنا پڑے گا اور پیسے ہاتھ میں لینے پڑیں گے، اور جب پیسے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے تب آپ دوسرا سونا خریدیں گے۔ ایسا ادل بدل ایک ہی جینس کو ادل بدل نہیں کر سکتے، اس کو بھی رسول اکرم نے سود کی ایک قسم کہا ہے۔ پھر جو بھی بینک سے قرضے لیے جاتے ہیں، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خود تو سود میں انوالو نہیں ہوتے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی کتنا، آپ دیکھیں کتنا نقصان کا سودا ہے کہ خود تو کوئی فائدہ حاصل بھی نہیں کیا، دنیاوی فائدہ، اور الٹا سود کے چکر میں پڑ گئے، سود کی لعنت میں پڑ گئے، کہ خود اپنے خود ضمانت کے طور پہ جاتے ہیں، اپنی خود کی ضمانت پر لوگوں کو لون دلاتے ہیں، وہ بھی غلط ہوگا۔ آپ اگر اپنا گھر بطور ضمانت کے رکھواتے ہیں، اپنے گھر کے پیپرز وغیرہ یا آپ کی کوئی بھی پراپرٹی کے پیپرز، تاکہ دوسروں کو سود سے آپ قرضہ دلائیں، وہ بھی سود کو سپورٹ کرنے میں آ جائے گا۔ تو یہ تمام شکلیں ناجائز ہیں، اور یہ جو سسٹم آج کل چل نکلا اس کو تو بہت ہمیں کوشش کرنی چاہیے معاشرے میں روکنے کی، کہ ایک ساتھ پوری رقم دے دی مکان مالک کو اور اس کے گھر میں فری میں رہے، تو آپ نے دراصل سود کھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ تو سود ہر حال میں نقصان ہی پہنچائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے لکھا ہوا۔ اور جبکہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے، اس میں نفع کا بھی امکان ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے۔ تو تجارت اور سود برابر بالکل بھی نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ تجارت بالکل ڈفرنٹ چیز ہے اور سود بالکل ڈفرنٹ چیز ہے۔ آگے دیکھیے 277، اور یہاں پر آیت کے اختتام پر کفار اسیم کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جو سود لیتا ہے وہ بد عمل انسان ہے، سخت گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور خودکشی کی بنا پر ہی آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کس قدر انتشار پھیلا ہوا ہے، اور یہ جو ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ، اس نے انسان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ بہت حیرت ہوتی ہے وہاں جا کر جب دیکھو کہ وہاں رہنے والے بہت سارے لوگوں کے اتنے شاندار شاندار گھر بنے ہوئے ہیں یا ان کے پاس فلاں فلاں چیز ہے، تو حیرت ہوتی کہ بلا کیسے یہ وہاں کی آمدنی میں کیسے ہوتا ہوگا، جبکہ باہر رہنے والے بھی اتنے شاندار گھر نہیں بنا سکتے۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لون اسکیم، سوری جو ہاؤسنگ اسکیم ہے لون کی، وہ اتنی آسانی سے پرووائڈ کر دی گئی ہے لوگوں کو کہ ہر کوئی لون لے کر گھر بنا سکتا ہے۔ لیکن پھر 15-15، 20-20 سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں وہ قرضے ادا کرتے کرتے، وہ سود دیتے دیتے اس کے اوپر۔ تو اس سے ہم سودی معاشرے کو، دراصل یہ سودی کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ چھوٹا موٹا گھر لے لیا جائے، بہتر ہے کرائے کے گھر میں رہ لیں، لیکن سود سے لون لے کر گھر بنانا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ پھر سود سے نقصانات کتنے ہیں کہ سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہوں گے، لاسٹ ایئر بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک گھرانے میں پورے 5 افراد نے ایک ساتھ خودکشی کر لی، کیونکہ جو لون انہوں نے لیا تھا اپنا گھر بنانے کے لیے وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اب وہ آکشن والے آنے والے تھے کہ اگر آپ نے یہ سود جو ہم سے لون لیا تھا وہ ادا نہیں کیا تو ہم یہ گھر کو نیلام کر دیں گے۔ تو اس بنا پر وہ شخص نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پورے گھر نے خودکشی کر لی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر آج کل بینک کتنے سارے بند ہو رہے ہیں، یعنی کئی بینک بند ہو کر لوگوں کا جو پیسہ تھا بیچاروں کا اس میں نقصان بھی ہو گیا۔ تو یا تو لوگ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں یا بینک بند ہو رہے ہیں، ہر طرح کا نقصان، ڈپریشن، اس کی وجہ سے ایک ٹینشن رہتا ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ مجھے اب 30 تاریخ آ گئی، 1 تاریخ کو مجھے وہ پیسے بھرنے ہیں۔ تو وہ ڈپریشن، بہت ساری برائیاں ہیں۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اٹھیں گے، مگر جس طرح کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کی حواس جن نے لپٹ کر کھو دی، یعنی خپتی بنا دیا اس کو، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ ربا اور ایمان ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک مومن شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ سود سے پیسہ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا اور بے کو، یعنی تجارت کو، جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ کسی جائز چیز کو ناجائز چیز میں نہیں ملا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں سیم ہی ہیں، نہیں، تجارت جائز ہے اور سود ناجائز ہے۔ اب آگے دیکھیے، ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لائے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ بہت ہی اچھی آیت ہیں ساری، یہ سورہ بقرہ کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں بہت ہی اچھے انسٹرکشنز دیے گئے ہیں جو معاشرے کو خوشحال بناتے ہیں۔ تو اب بھی جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اگر تم سود لیتے تھے تو اب بند کر دو، اور تم اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، یعنی جو تمہارا اصل مال ہے تم وہ تو واپس لے لو لیکن اس پر سود نہ لو، اور نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور توبہ کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود لینے والا جب تک توبہ نہ کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کتنی خطرناک سزا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے لشکروں کو کوئی شکست دے سکتا ہے بھلا؟ ابھی ایک چھوٹا سا وائرس ہی آپ لینے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چھوٹا سا وائرس بھیجا جو کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ کہا رہے تھے کہ چاول کے دانے کے آپ اگر 100 سے زیادہ ٹکڑے کریں گے تو اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہے وہ وائرس، نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا آج ویران ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے پارک، ہوٹلس، تفریح گاہیں، روڈ سب سنسان پڑے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے لیکن باہر نہیں نکل سکتے، کہیں پکنک پر نہیں جا سکتے، باہر گھوم نہیں سکتے، اور سب اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سب کے دل میں اس کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور کیسے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف پرندوں کو ان کی چونچ میں صرف کنکری کے برابر، دال کے دانے کے برابر کنکریاں دی تھیں، اور کہا تھا کہ وہ ہاتھی والوں کا جو لشکر آیا تھا اصحاب فیل، ان کو جا کر برباد کر دو۔ تو پرندوں نے وہ کنکریاں پھینکی تھی بس، اور اس سے وہ لشکر تباہ اور برباد ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا مقابلہ صرف پرندوں کے چونچ میں دبی ہوئی کنکریوں سے کروا دیا. تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ سن کر کسی میں ہمت اور طاقت ہے کہ وہ سود پھر بھی لے؟ لیکن لوگ پھر بھی سود کا کاروبار کرتے ہیں، لوگ پھر بھی سود کے کاروبار میں لگے رہتے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم معاشرے میں اویئرنیس پھیلائیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ سود کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا کیا چیزوں میں سود پایا جاتا ہے اور سود لینا کیا کیا ہے. یہ ابھی جو آپ کے سامنے ساری مثالیں رکھی گئیں کہ کرائے سے گھر لینا اور پیسہ جمع کرا دینا اور کرایہ نہ دینا، یہ بھی سود کھانا ہوا. تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. اب یہاں سے آیت دین شروع ہو رہی ہے. قرض کے لین دین میں ہمیں اتنی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی کلیشز ہونے کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر تعلقات کی خرابی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس کو قرض دیا تھا، اور لینے والا جب لیتا ہے تو لیتے وقت تو کہہ دیتا ہے کہ میں ضرور آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن دیتے وقت پھر اس کو بھاری لگنے لگتا ہے، وہ ڈیلے کرتا ہے، اس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے. تو سب سے بیسٹ ہے کہ لکھا پڑھ لکھی جائے. یہ افضل اور مستحبات میں سے آئے گا. لکھ لینا، اگر کوئی نہیں لکھتا ہے تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن لکھنا زیادہ بہتر ہے. آیت 282 قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. طویل آیت، ٹھیک ہے. ہم نے ابھی پیچھے آیت الکرسی کے بارے میں کیا پڑھا؟ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور طوالت کے اعتبار سے یعنی لمبائی کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. اور جو عربی مصحف ہے قرآن کریم، تو عربی مصحف کا پورا ایک صفحہ یہ آیت کا ہے، آیت دین کا. بہت مشہور آیت ہے اور بہت سارے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے تو اس کے اوپر تقریباً 49 اس کے پوائنٹس بنائے ہیں، اتنے سارے پوائنٹس. اب ہمارے پاس تو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں، ہم صرف اس پر ایسے ہی گزر جائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان یعنی دونوں لوگوں کے درمیان جو لینے اور دینے والا ہے، انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. اب یہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ لکھنے والے بہت گنتی کے چند افراد تھے، یعنی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے لوگ کے جن کو لکھنا آتا تھا. آج کے زمانے میں تو ہر ایک کو لکھنا آتا ہے. لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ یعنی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے یعنی لکھوائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی ایسے لوگ ہوں جو معاشرے کے سمجھدار لوگ اور جن پر سب کو یقین ہو کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھلانے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آیت ہے. اس میں بہت سارے پوائنٹس ہم کو ملتے ہیں کہ جو قرض کا لین دین ہے اس میں لکھا پڑی ہو جائے تو بہتر ہے. تو جو بھی لین دین ہو اس میں لکھ لینا چاہیے اور گواہ بھی بنا لینا چاہیے، اور گواہ کو زبردستی ستانا نہیں چاہیے جیسے یہاں کہا گیا ہے. کیونکہ ہمارے پر دھمکیاں دی جاتی ہیں گواہوں کو کہ اگر تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو گواہوں کو ایسی دھمکی دینا یہ بھی مایوب بات ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جس کو گواہ بنایا جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ آ کر گواہ بنے، پیچھے نہ ہٹے. ہمارے پر لوگ پیچھے ہٹ جاتے کہ نہیں نہیں ہم نہیں گواہ بنتے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گواہ دو مرد ہوں، اور اگر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. اب اگر کہیں تمہیں مرد نہ ملے تو دو عورتوں کی گواہی لے لو. تو آپ دیکھیں اس آیت پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، اسپیشلی خواتین کو اور نام نہاد خواتین کو. اور کچھ عورتیں تو بینر لے کر نکل پڑتی ہیں روڈز پر کہ ہماری گواہی آدھی ہے تو ہمارا روزہ بھی آدھا ہو اور ہماری نماز بھی آدھی ہو. نادان اور بیوقوف عورتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے چلی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی ہیں. انہیں ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو؟ مجھے تو بہت حیرت ہوتی کہ کیسی یہ خواتین ہیں کہ ان کے دل سے آخرت کا خوف ہی نکل گیا ہے. فیشن کی وجہ سے اور نام نہاد آزادی کے چکر میں نعوذ باللہ اپنے رب کو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئیں اور اس کے خلاف کھڑی ہو گئیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو دو عورتوں کی گواہی ہے ہی نہیں. دو عورتوں کی گواہی اس صورت میں ہے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری گواہی دے دے. اگر پہلی والی بھولے گی نہیں تو دوسرے کو گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو ایک ہی عورت کی گواہی ہے یہاں پر. اور ابھی ہمارا سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے, اس میں یہی بات آئی تھی کہ دودھ کی وجہ سے بھی تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے. یعنی کسی عورت نے کسی کو دودھ پلایا تھا کسی بچے کو, تو وہ بچے کے لیے اس عورت کے تمام جتنے محرم رشتے دار ہوں گے وہ بھی محرم ہو جائیں گے اس بچے کے. تو دودھ پلانے کے معاملے میں تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے کہ اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا بچے کو, یا میں نے دودھ پلاتے دیکھا تھا اس عورت کو فلاں بچے کو, تو اس ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی اور پھر وہ رضائی بہن بھائی کہلائیں گے. تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی تھی. ایون چاند دیکھنے کے لیے بھی اگر ایک عورت بھی گواہی دے دے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر ہائے واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے بھلا کہ دو عورتوں کی گواہی پر. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے, کیونکہ عورتوں میں یوزولی یہ عادت پائی جاتی ہے کہ ہم بھول جاتی ہیں جلدی. اب دیکھیں جو بزنس کے میٹرز ہیں یا بزنس کے معاملات ہیں جو مرد جتنے اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں, خواتین اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہیں. اور ویسے بھی خواتین کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. وہ حیض کے چند دن آتے ہیں تب وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر جذباتی ہوتی ہے عورت. اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق الگ طریقے سے کی ہے, مردوں کی الگ کی ہے, ہمارا مزاج تھوڑا الگ بنایا ہے, ان کا مزاج الگ بنایا ہے, تو اس میں کچھ تھوڑ دلا ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو دوسری عورت بھی اس وقت گواہی دے گی جب پہلی بھول جائے گی. اگر پہلی نہ بھولے تو دوسری کو گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے امام شافعی کی سیرت میں کہ امام شافعی کی والدہ نے اور ان کی پڑوسن نے کہیں کوئی ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تو قاضی نے ان کو عدالت میں طلب کیا اور ان سے گواہی لی. تو جو امام شافعی کی والدہ کی جو پڑوسن تھی اس نے گواہی دے دی قاضی کے سامنے. تو قاضی نے اس کے بعد امام شافعی کی والدہ سے پوچھا کہ آپ بھی گواہی دیں. تو آپ دیکھیں اس زمانے کی خواتین کو قرآن کتنا یاد تھا ماشاءاللہ. اب ہم جیسے لوگ ہوں گے تو ہم کو تو قرآن کی آیت ہی نہیں یاد آئے گی اس وقت. تو وہ لوگ دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہی تھا, وہ قرآن ہی میں مشغول رہا کرتے تھے قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں. تو ان کے والدہ نے کہا قاضی سے کہ بھلا میں کیوں گواہی دوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انت دل احداہما وتذکر احداہما الاخرى, کہ جب پہلی والی بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. جب یہ پہلی والی بھولی ہی نہیں تو میں کیوں یاد دلاؤں اس کو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کیسی عقلمند خواتین تھیں ماشاءاللہ وہ, کیونکہ قرآن پر ان کو عبور حاصل تھا. تو ہم بھی قرآن پر اتنا عبور حاصل کریں کہ ہمارے سوال جواب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہو ماشاءاللہ. یعنی جب ہمارا کنورزیشن ہو تو ہم قرآن کی آیتیں استعمال کریں, اس سے ایک الگ ہی لطف آتا ہے الحمدللہ بات چیت میں اور سمجھنے میں. تو یہ آیتیں دین تھیں. اس کے بعد دیکھیے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رب سے ڈرے. اب یہاں پر رہن کا معاملہ ہے, اور رہن رکھوانا کوئی چیز جائز ہے اسلام میں. جیسے مثال کے طور پر یا تو آپ سفر میں تھے یا کوئی ایسے نئے پرسن کوئی نیا شخص ہے اور جس سے آپ کی اتنی دوستی نہیں ہے اور آپ کو ضرورت بھی پیش آ گئی اور آپ اس سے قرض لینا چاہتے ہیں. اب سامنے والا کہہ رہے کہ تم مجھے کوئی ضمانت دو تاکہ میں تمہیں قرض دوں. تو اب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جیسے آپ کی کوئی گولڈ کی کوئی چیز ہو, کوئی گھڑی ہو, کوئی قیمتی چیز ہو آپ کی, اور آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس تو یہ فلاں فلاں چیز ہے, ابھی فی الحال تم یہ رکھ لو بطور ضمانت اپنے پاس رہن اور مجھے تم اتنا اتنا قرض دے دو. تو اب وہ جو چیز رہن رکھے گا تو وہ رہن بالقبض ہوگی, اور وہ جو پیسہ دے گا تو وہ سامنے والا شخص جب بھی اس کے پاس وہ پیسہ واپس آئے گا وہ لوٹا دے گا دینے والے کو اور اپنی چیز واپس لے لے گا. تو یہ رہن بالقبض ہوا. لیکن رہن بالقبض جب رکھوایا جائے گا تو اس پر سود نہیں لیا جائے گا, جیسے کہ سنار کرتے ہیں جو گولڈ اسمتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں یہ بہت عام بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے زیورات اپنی جیولری جیولر کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے کہ یہ آپ کے پاس رہن رکھیں, اور اس پر جیولر ان کو جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنا 5 تولے سونا وہاں رکھوایا تو وہ انہوں نے آپ کو 50,000 قرض دے دیا, لیکن ہر مہینے 50,000 پر وہ آپ سے 2,000 سود لیتا ہے اور چیزیں بھی اس کے پاس رکھی ہوئی آپ کا سونا بھی, تو یہ چیز ناجائز ہوگی. تو جائز کیا ہے کہ آپ اپنا گولڈ یا اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھوا دیں اور وہ آپ کو قرض دے، اور جتنا قرض آپ کو دیا گیا تھا تو اتنا ہی آپ واپس لوٹائیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو وہ سود ہو جائے گا۔ اور ایک اور اہم چیز یہاں جو یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رہن رکھوائی اپنی قرض لینے کے لیے، تو آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی نے اپنی جیولری رکھوائی، تب آپ یہ کہیں کہ اچھا چونکہ ابھی تو یہ میرے پاس ہیں، اب یہ کوئی شادی بیاہ میں میں خود پہن لوں یہ زیور، تو یہ سود ہو جائے گا آپ کا پہننا۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی بکری رکھوائی، گائے رکھوائی یا بھینس رکھوائی بطور ضمانت کے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسہ دیا، تو اس صورت میں آپ اس گائے، بکری یا بھینس کا، چونکہ آپ چارہ کھلائیں گے اس کو روزانہ، تو آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، تو آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی سالڈ چیز آپ کے پاس جو رکھی ہوئی، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی نے آپ سے قرض لیا 5 لاکھ روپئے اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، آپ اس کو بطور ضمانت ابھی اپنے پاس رکھیے، اور یہ چابی لے لیجیے اس کی، لاک کر کے اس نے چابی آپ کے حوالے کر دی یا پیپر آپ کے حوالے کر دیے گھر کے، اور کہا کہ مجھے 5 لاکھ کی رقم قرض دیجیے۔ اب اگر آپ یہ سوچے کہ میں نے چونکہ اس کو 5 لاکھ کی رقم قرض دی ہے اور یہ گھر میرے پاس بطور ضمانت رکھا ہوا ہے، تب اس گھر میں میں رہ سکتی ہوں یا کسی کو رکھ سکتی ہوں اپنے رشتے دار کو، تو یہ سود ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس گھر میں آپ رہ بھی نہیں سکتے، وہ امانت کے طور پر ہے آپ کے پاس رکھا ہوا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز بطور ضمانت کی رکھوائی جائے گی وہ چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں سے ایک اور آیت ہے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی چیز پر گواہ تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں چیز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ کو گواہی دے دینی چاہیے، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں سے آمنہ رسول والی آیت شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو دو آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت، یہ اسپیشل تحفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے موقع پر ملا تھا، سورہ فاتحہ اور یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی، یہ اسپیشل الگ سے نازل ہوئی تھی اور یہ تحفہ بھی ہے۔ اور من قرأ خواتیم سورہ بقرہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی رات میں، کفیتہ ہو، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت عرش کے سائے سے ملی ہے، یہ تحفہ معراج کہلاتی ہے۔ کوئی تہجد میں بھی اگر اس کو پڑھتا ہے تو بھی الحمدللہ کافی ہے، اور اس میں تمام باتیں آ چکی ہیں، اس میں احکام ہیں، قصص ہے، عقائد ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں بندے کو دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے رب سے کیسے دعا مانگے، اور اس کو اپنے نیک کام کرنے کے بعد بھی اپنے نیک کاموں پر کوئی فخر اور غرور نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتا رہے اور معافی چاہتا رہے۔ اس میں عاجزی بھی سکھائی گئی ہے۔ تو یہاں پر جس کو بھی پڑھنا ہو رات میں سوتے وقت یہ دو آیت پڑھ لے، یا اس کو نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دو آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی نماز میں، ایسا نہیں ہے، خود صحابہ سے ثابت ہے اور کئی لوگوں سے ثابت ہے کہ نماز میں آپ صرف آیت الکرسی بھی ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور باقی دوسری رکعت میں آپ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی ایک رکعت میں اگر بڑی آیت ہے تو آپ ایک آیت بھی پڑھ لیں تو کافی ہوگی، نماز ہو جائے گی اس سے۔ آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے اس ہدایت کو دل سے مانا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے رب، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آج کے دور میں یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے، ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں سب کچھ آ گیا کہ اے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہمیں اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اگر جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں اگر اس کی استطاعت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بوجھ ہم پر ڈالتا ہی نہ، یعنی ہمیں اٹھانے کی طاقت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہم پر ڈالا، لیکن ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے کی قوموں پر ڈالا تھا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کسی دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہے نا کہ ہم اس رمضان میں تراویح کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ اللہ کل حال، اگر تراویح نہیں ہو سک رہی ہے تو کوئی بات نہیں، باجماعت گھر میں ہم تراویح کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التراویح، اور الحمدللہ روزوں کی نعمت تو ہم کو حاصل ہونے والی ہے، وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے اور مولا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات ہم پر فرض کیے جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری شریعت بہت آسان ہے، بلکہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ انسان کی روح کے لیے فائدہ مند ہے، بدن کے لیے دوا ہے، نقصان سے بچاتے ہیں، اللہ کے احکامات انسانوں کے لیے رحمت اور احسان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی اپنے ہاتھوں سے نیک عمل کرتا ہے اس سے اس کے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں سراسر ہمارے لیے بھلائی ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ آل عمران یہ بھی مدنی سورت ہے اور بہت خوبصورت سورت ہے، اس میں دعائیں بہت زیادہ ہیں، احکامات کم ہیں، اخلاقیات پر زور زیادہ دیا گیا ہے، نصارہ کا ذکر سورہ آل عمران میں ہمیں زیادہ ملتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے زیادہ پڑھا، یہود کا احکامات بہت زیادہ تھے اس میں سورہ بقرہ میں، اور سورہ آل عمران میں اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ ہی وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی، اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور حروف مقطعات سے شروع ہونے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے اور اس نے یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی تم کو اس کتاب میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس میں دو قسم کی آیتیں قرآن کریم میں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ محکمات ایسی آیت جس کا مطلب بالکل واضح ہے، سمجھ میں آنے والا، متشابہات جن کے بارے میں زیادہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی، اور یہی غیب ہے، اور غیب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، وہی رب ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ سبحان اللہ، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورت گری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہی بنا دی۔ ایک اور فتنہ ہم دیکھتے ہیں آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کاسمیٹک سرجری بہت عام ہو گئی ہے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اصل میں۔ بعض پتہ نہیں بچوں کو، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھی یہ ایک خبط سوار ہو جاتا ہے کہ ہم اچھے نہیں دکھتے، ہم ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، ہمارا کلر ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمارا چہرہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہماری ناک ایسی کیوں ہے، کھڑی کیوں نہیں ہے، ہماری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، بڑی کیوں نہیں ہیں، ہمارے ہونٹ ایسے کیوں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس نے تمہاری بہترین صورت بنائی ہے، سب سے بیسٹ، یعنی انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور سب سے بیسٹ صورت بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں نقصخ سے درست کیا، یعنی اتنا خوبصورت بنایا انسان کو کہ انسان ہونا ہی ایک خوبصورتی ہے۔ الحمدللہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، جانور تو نہیں بنا دیا، اور یہ خوبصورتی کے معیار جو ہم نے خود بنا لیے ہیں اپنے آپ سے، تو یہ خوبصورتی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ انسان کے اخلاق ہے، اس کے اعمال ہے، اس کا تقویٰ ہے۔ تو یہ جو سرجری عام ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ہونٹوں کو پتلا کرتے ہیں، کوئی موٹا کرتے ہیں، آنکھوں کو بڑا کرتے ہیں، مجھے تو جان کر بہت حیرت ہوئی، کل ہی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گردنیں لمبی کی کروائی جاتی ہیں، گال پتلے کروائے جاتے ہیں، جو جو ہے یعنی دہانا ہے وہ چھوٹا پتلا کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ناک کا تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ناک بہت پتلی کروائی جاتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کس نے اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے جس طرح چاہی تمہاری صورت بنا دی، وہ مصور ہے، المصور ہے۔ تو المصور نے آپ کو جیسا بنایا ہے آپ کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی آئینہ دیکھیں تو الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے انسان بنایا، مجھے نفسوں سے درست کیا۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیسی، کہ کیسے کوئی جوڑ نہیں ہے چہرے میں، ناک آنکھ کان سب بنے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے نکال کر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایسے جوڑا نہیں ہے کسی چیز کو، یعنی برے نہیں لگتے ہیں وہ، معیوب نہیں لگتے ہیں۔ تو ہم کو مطمئن رہنا چاہیے، جیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کی بے مثال حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، یہ اس کی حکمت ہے جو اس نے ہماری تخلیق کی۔ اب ہم اس کو چینج کرتے تو ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کجی تلاش کرتے ہیں، مطلب یعنی ہم زیادہ عقل مند اور حکمت والے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بنایا تھا اچھا۔ تو لہٰذا اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھیے، اسی نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے، یعنی اس کتاب میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اے رب، تو یقیناً سب لوگوں کا ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور یہ ہم کو بار بار کرتے رہنی چاہیے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایسے نظریات والا دور ہے جس میں ملحدانہ نظریات بہت پائے جا رہے ہیں۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے، اگر آپ ایسے بلاگز پر جائیں گے جو ابھی ینگ بچوں کے بلاگز ہیں انٹرنیٹ پر، جہاں آپ کو اس ویب سائٹ پر، اس جگہ پر آپ کو ایسے بچے زیادہ ملیں گے جو مسلمان ہیں یا مسلم کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اتنے شکوک و شبہات ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کہ کیسے ہم مانیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی یا ہم کو واپس پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سب شکوک و شبہات کیوں ہیں ایمان کے تعلق سے؟ کیونکہ ہم نے بچپن سے بچوں کو ویسی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کے ایمان کو پختہ نہیں کیا، ہم نے ان کو وہ تعلیمات نہیں دی جس کی وجہ سے وہ اپنے عقیدے میں راسخ ہو سکیں۔ ان کے دلوں میں شبہات بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ وہ ایسے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ایسی اسکولس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو ملحدانہ نظریات رکھتی ہیں، جو معاشرے کو ایسا بنا رہی ہیں کہ بس صرف کیا کہیں گے اسے، مادر پدر آزاد معاشرہ، یعنی بس ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی حدود و قیود نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، بس آزادی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو لوگ مانتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، ٹھیک ہے اللہ کو مانتے تو ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برہنہ پیدا کیا تھا، لہٰذا اسے برہنہ ہی رہنا چاہیے نعوذ باللہ۔ یعنی ایک طرف وہ فحاشی ہے، اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ملحدانہ نظریات ہے، ایتھیزم، کہ اس معاشرے کو ایسا مانا جائے کہ اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، یہ معاشرہ اپنے آپ بن گئے اور اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، کوئی آخرت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب قائم نہیں ہوگا، اور ہماری جنریشن اس میں گرفتار ہو رہی ہے اس شکوک و شبہات میں۔ تو یہ میری اور آپ کی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح نہج پر بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، ایسے اسکول ان کے لیے چوز کریں جہاں پر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہو، نہ کہ ان کے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہو۔ اگر ہم ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو ڈالیں گے تو ان کا ایمان تو کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد, کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے پیچھے نہ ہٹا دینا. اے اللہ تعالیٰ, اصل ہدایت تیری طرف سے ہے, ہم پر خاص رحم نازل فرما, اور تو ہی عطا کرنے والا ہے. کیونکہ ہدایت ملنے کے بعد اس میں ٹیڑھ آ جانا یا اس ہدایت سے غافل ہو جانا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. پھر یہاں پر ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے آیت نمبر 10 میں کہ جو لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہیں آئے گی, جبکہ مسلمانوں کے تعلق سے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد دونوں آخرت میں بھی کام آئے گی ماشاءاللہ, کیونکہ یہ مال اور اولاد یہ صدقہ جاریہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے. کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند یعنی ڈبل ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدائے بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اب یہاں پر ایک تو کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا ہی میں, جو کچھ تمہیں ملا ہے دنیا میں ہی ہے. یعنی اس وقت کفار مکہ دراصل بہت ان کو زوم تھا اپنی دولت اور جائیداد پر, اپنی اولاد پر, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی تو نہ کوئی اولاد ہے, یعنی نہ بیٹا ہے ان کا کوئی جو ان کا نام لے گا ان کے بعد میں, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دولت اور جائیداد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب دولت اور جائیداد سب یہیں رہ جانے والی ہے. اصل چیز جو کام آئے گی وہ انسان کے نیک عمل ہے اور نیک اولاد ہے, یا وہ مال جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو ایمان لانے کے بعد. پھر جنگ بدر کا تذکرہ ہے. سورہ آل عمران میں ہم کو جنگ بدر اور غزوہ حنین اور ساتھ میں جنگ احد پر کافی تفصیل سے تبصرہ ملے گا. آگے بڑھیں گے جب ہم تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ جنگ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا, اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے, جس نے فرق کر کے رکھ دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. کفار مکہ بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے تھے اور بہت تکبر کے ساتھ آئے تھے کہ ہمارے جیسا تو لشکر کسی کا نہیں ہوگا اور ہمیں ڈیفیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. خود ابو جہل نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کو باقی رکھنا اور جو باطل ہے اس کو ختم کر دینا. اسی لیے یہ لشکر یہ جتھا شکست کھایا اور ان کو بہت بری طرح ہار ماننی پڑی. ان کے کئی لوگ مارے گئے جنگ بدر میں, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایسی مدد کی تھی جس سے مسلمانوں کو الحمدللہ فتح اور کامرانی سے نوازا گیا, اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, صرف 313 لوگ تھے جنگ بدر میں اور مشرکین کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا. ان کے پاس 25 گھوڑے اور اونٹ تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ساز و سامان نہیں, کہا جاتا صرف ایک گھوڑا تھا یا ایک اونٹ تھا, زیادہ کوئی سامان بھی نہیں تھا. ان کے پاس بہترین تلواریں تھیں جبکہ مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی پورے لوگوں کے لیے نہیں تھیں. کچھ لوگوں نے تو لکڑی ہاتھ میں لے کر لڑی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہتا ہے اور حق والوں کا ساتھ دیتا ہے. جتنا ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے قریب آتی چلی جائے گی. تو ہم کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کے پاس کثرت ہو یا قلت ہو, آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, ہمارے پاس سورسز نہیں ہے, تو ہم کیسے فتح یاب ہو سکتے ہیں. تو صحابہ کے پاس کیا سورسز تھے, کیا اسباب تھے ان کے پاس, کیا ان کے پاس ساز و سامان تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت زیادہ تھا. یقین اور توکل کی کیفیت میں سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ. آج ہمارے پاس اسی کی کمی ہے. تو ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, آپ کو اللہ کی ذات پر بس یقین ہونا چاہیے, کثرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, چیدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانے ہو تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انسان کو کہ کیا چیز تمہارے لیے پسندیدہ ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ تمام چیزوں کی محبت کھپا دی ہے، یعنی رکھ دی ہے، اور انسان ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس سے وہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ چیزوں کی محبت رہے گی ہمارے دل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ فطرت میں شامل ہے ہمارے، لیکن ان چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لینا اور بس اسی کے ارد گرد گھومنا اور اسی کے لیے جینا، یہ مسلمان کا زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان بہت ہی اپنا اونچا ایم رکھتا ہے، ہائے اپنا ایم رکھتا ہے، اس کا گول، اس کا نصب العین دنیا نہیں آخرت ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے لیکن بس اس کو ایک استعمال کی چیز سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس کو اس کا اپنا مقصد نہیں بنا لیتا۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو، دنیا کی زینت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے، مرغوبات نفس، جو بھی نفس کو پسند آنے والی چیزیں، اور ہر اچھی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سونے چاندی کے ڈھیر، عورتیں، اولاد، ان سب میں دلچسپی کا سامان رکھ دیا ہے، اس سے انسان کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ اور گھوڑے، آج کے دور میں ہم سواریاں لے سکتے ہیں، اچھی اچھی کاروں کا شوق ہر ایک کو ہے کہ اس کے پاس اچھی سے اچھی کار ہو۔ مویشی، زرعی زمینیں، کھیتی باڑی، آپ دیکھیں ابھی بھی جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر وہ رشتہ لے کر جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں لڑکا اور لڑکی والے دونوں ایک دوسرے کو کہ کتنے ایکڑ ان کے پاس زمینیں ہیں، یعنی جب تک کہ اچھے زیادہ زمینیں نہ ہوں ایسی جگہ وہ رشتہ نہیں کرنا گوارا کرتے۔ تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہی چیزیں بس قابل قبول ہوتی ہیں، اور ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، ایک ریس لگی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں ہر طرف، ابھی آپ چند دنوں پہلے کا منظر دیکھ لیں، ہمیشہ جو منظر بتاتے ہیں کارٹونز میں، ٹی وی میں، خبروں میں، بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، ایک ریس لگی ہے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے خریداری میں، دنیا حاصل کرنے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں مقصد نہیں ہو سکتی زندگی کا۔ ہاں محبت رکھ دی گئی ان چیزوں کی، لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ زوئینا، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی یہ تمام چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم کہاں آؤ، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہتر اور خوبصورت ٹھکانا ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کے بارے میں کسی دل میں تصور بھی نہیں آیا۔ تو یہ سب دنیا کی زندگی کے چند روزہ سامان ہے، تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، دنیا کا مال اور دولت، اولاد، لیکن یہ چیزیں اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، آپ کے لیے آخرت میں کام بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں آپ کو لگانا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو مقصد نہیں بناتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر صبر کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور ان کی خاص خصوصیت یہ بتائی گئی، علامہ آلوسی رحم اللہ کہتے ہیں خصوصاً سحر کے وقت کی بات کی گئی ہے، تو قبول ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے اقرب وقت ہے، کیونکہ یہ وقت عبادت کے لیے نفس پر گرا گزرتا ہے، اور ایسے ہی یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بندوں کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ تو ایسا وقت سحر کا وقت، یعنی ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ رات کے وقت نماز کے لیے جاگے رہنا اور قیام کرنا، یہ استغفار کرتے ہوئے بیٹھنا اور استغفار کے ساتھ قیام اللیل کا اختتام کرنا، یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، کیونکہ مستغفرین بالاسحار ہے، تو یعنی وہ سحر کے وقت تک، یعنی وہ آدھی رات میں اٹھتے ہیں، یہ ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے جب اٹھتے ہیں، جب سے لے کر وہ سحر تک، فجر تک کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، پہلے قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سامان تیار کر رکھا ہے، اور وہ اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اور اس کے لیے ایسا وقت منتخب کرتے ہیں جس میں قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز اتنی لمبی کرتے ہیں کہ سحر ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ کر رب سے استغفار اور دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو ایسے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، جو رات میں قیام کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، رات سجدوں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور پھر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ایک تو علم والوں کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود علم والا ہے اور جو علم پر قائم ہے، تو علم والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ عالم کی فضیلت کیوں بتائی گئی ہے؟ کیونکہ ایک جو معلم ہوتا ہے، عالم اور معلم کا فرق، عالم کا یعنی کوئی شخص اگر کسی عالم کے پاس آتا ہے تو عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے، یعنی وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ معلم کو پتا ہے کہ کس بات کو کب اور کس طرح کرنا ہے، جبکہ جس کو علم نہیں ہوتا وہ پھر اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو علم کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ ایک واقعہ تھا شیخ مصطفیٰ کا، بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم لیتے، کبھی موقع رہا تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کہ ایک نان مسلم تھے وہ ینگ سے لڑکے، اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں سے پہلے علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکامات و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کہ تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی، اگر کی ہے تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر سے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملہ دیکھنے والا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں آ رہا ہے کہ اہل کتاب میں جو اختلافات رونما ہوئے علم آنے کے بعد ہوا۔ جب علم آتا ہے اور علم کے ساتھ تکبر اگر آتا ہے، اور علم آنے کے بعد اگر انسان یہ سوچ لے کہ بس میں ہی حق پر اور میں ہی سچا ہوں، اور وہ دوسروں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہیں سے اختلافات رونما ہوتے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثہ اور جنگ و جدال ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کی درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کے رسولوں پر الزامات لگانا، یا ان کو جھوٹا قرار دینا، یا ان کو نہ ماننا، اور جو اللہ کے رسولوں کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں یعنی نیک لوگ، ان کا بھی دشمن بن جانا۔ تو جو آج کے دور میں جو دین کے داعی ہیں، جو دین کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنا، ان کے اوپر ان کا مذاق اڑانا، ان پر فکرے کسنا، یا ان کو کہنا کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو توفیق دی ہے اب کوئی نیک کام کرنے کی، تو آپ اس کو روکنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی دور چلا جاتا ہے، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، چھوئے گی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساخت عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا تھا؟ یہ یہود تھے دراصل، جو کہتے تھے کہ بس ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو دوزخ کی آگ تو بالکل چھوئے گی نہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے، ہم چوزن پیپل ہیں۔ اور آج بہت سارے مسلمان بھی یہی کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ لہٰذا جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، رسول کا دامن پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی وعدہ لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا جرم ہے کہ خود سے گھڑ کر کوئی بات کہہ دی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بغیر علم کے۔ دین اور عقیدے میں بگاڑ سب سے بڑا یہی اس کا سبب ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کرنا، خود ساختہ باتیں، خود ساختہ فتوے دے دینا اور ایزیوم کر لینا کہ یہ کہنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہو اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ جی، آیت نمبر 36 سے دیکھیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو اے رب، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آیت ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں، وہ مالک الملک ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے، جس کو چاہے رزق سے نوازے، دولت سے نوازے، جس کو چاہے غریب کر دے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، کیسے دن اور رات آتے جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کیا کریں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی، اس کی کبریائی کا احساس ہوگا۔ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رات بنائی، کیسے دن بنایا، کیسے آسمان کھڑا کیا۔ آپ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آسمان ہے۔ کبھی سمندر کے پانی کو دیکھیں کہ آسمان کی وجہ سے وہ پانی کیسے رنگ بدلتا ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی اگر یہ آسمان نہ ہوتا اوپر، تو آپ دیکھیں ہماری نظروں کو کیا دکھائی دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے کوئی کام کر جائیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا نا کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کہ قرآن کی آیتوں میں ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، خود بخود اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار میں بھی وہ خوبیاں پیدا کرتا رہے گا، ہم مزید اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنتے چلے جائیں گے۔ کیسے وہ دن کو رات میں پھروتا ہوا لے آتا ہے، کیسے رات کو دن میں، رات چھا جاتی ہے اور پھر دن نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی میں طاقت ہے؟ ہمارے پاس کتنے بھی سارے ٹیوب لائٹس ہوں، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ساری روشنی جلا لیں، تو کیا وہ ایک سورج کی روشنی وہ لا سکتے ہیں بھلا؟ اور جتنی ساری روشنی ہم جلا لیں گے تو وہ سورج کو ایک چراغ دکھانے کے مترادف ہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے ایسے سامان ہمارے لیے کیا، ماشاءاللہ، اس نے سورج نکالا، چاند بنایا ہمارے لیے، رات میں روشنی رکھی اور دن میں اجالا، دن کو اجالے دار بنایا۔ پھر جاندار کو بے جان اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، اور اسی طرح سے وہ آخرت میں بھی تمام جتنے جو ڈیڈ باڈیز ہوں گے سب کو وہ زندہ کرے گا، سب کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خود تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں، اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت بتانے کے بعد کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، عزت اور ذلت سب اسی کے اختیار میں ہے، دن کو رات اور رات میں سے دن کو پرو کر لے آتا ہے اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کی بات کی ہے کہ اگر تم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے بلکہ وہ عمل کرے، عمل سے بے بہرا نہ ہو جائے. انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، یہی اس کے لیے کامیابی کا ضامن ہے. تو جس میں جتنی اتباع رسول ہوگی اسی قدر اس میں ایمان اور اللہ کی محبت کا حصہ ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یعنی رسول کی اتباع کی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اس کی رحمت بھی حاصل ہوگی اور خطاؤں سے درگزر کا وعدہ بھی ہے صرف ایک رسول کی اطاعت سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو رسول کی اطاعت کرنا ہوگا. اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آیت ہے اسپیشل ہم خواتین کے لیے کہ ایک خاتون چاہے تو کیا کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا نام یہاں قرآن میں ہمیشہ کے لیے رکھ دیا. یہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا نام حنا بتایا جاتا ہے، واللہ اعلم، لیکن بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان کا نام حنا ملتا ہے. کتنی نیک خاتون ہوں گی کہ انہوں نے اپنی آنے والی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریگنینسی میں یہ سوچتے ہوں کہ ہم یہ آنے والی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے لیے ہوں گے، ہماری خدمت کریں گے، یا بس صرف دنیا دار بنیں گے اور یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں. لیکن جو نیک خواتین ہوتی ہیں جو اپنے چاہتی ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو وہ اس طرح سے سوچتی ہیں اور یہ نظریات رکھتی ہیں اور یہ نظر مانتی ہیں. ام سلیم کا ہم کو ذکر ملتا ہے، ڈیٹیل جمع جانے کی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ام سلیم نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو رسول اکرم کی خدمت میں لا کر دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے. اور 10 سال انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی خدمت میں رہے ماشاءاللہ، اور کتنا اس کا فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی، تو ان کے تقریباً 100 بچے ماشاءاللہ عالم دین تھے، محدث اور مفسر تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس نظر کو قبول کیا، اور بیٹی عطا کی مریم، جن کا نام مریم رکھا گیا. اور یہ پورے سورہ مریم ایک سورت ہے قرآن کریم میں ماشاءاللہ. ہم اگر موقع ملا تو سورہ مریم میں ہم اس کی ڈیٹیل ہم اور ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور زکریہ علیہ السلام کو کفیل بنایا حضرت مریم کا. ان سبحان اللہ، سوچیں کہ کیسی وہ لڑکی کی پرورش ہوئی ہوگی کہ جن کے پرورش کرنے والے ایک نبی ہیں الحمدللہ. زکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے بھی نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں زکریہ علیہ السلام کو اولاد ہوئی، مریم علیہ السلام جیسی لڑکی نیک اولاد دیکھ کر ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اولاد ہو، جبکہ ان کو اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بانج تھی. جب انہوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا بھی قبول کی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ اب جو بھی کچھ ہوگا میں تیری نظر کرتی ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی بھی دعا سنی. تو اگر اولاد چاہیے کسی کو، کوئی بے اولاد ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو کیا اسے فقیروں کے پاس جانا چاہیے، عاملوں کے پاس جانا چاہیے، کوئی تعویذ وغیرہ کرنا چاہیے، یا پھر قبروں کے پاس جانا چاہیے، اور کسی انسانوں کے پاس جا کر اولاد کے لیے دعا کروانی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے؟ دینے والا کون ہے آپ بتائیے؟ جس نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی جبکہ ان کی بیوی بانج تھی، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ لیکن اس کے لیے ویسا یقین چاہیے ماننے کے لیے. اور اسپیشلی ایک اور بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ جب بھی اولاد ہو تو ہم کو ہمیشہ اپنی اولاد کی آنے والی نسلوں تک کے لیے دعا کرتے رہنے چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھڑ کے دعا کی تھی مریم علیہ السلام کی والدہ نے, تو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے بہکاوے سے دور رہے ماشاء اللہ. شیطان نے ان کو چھوا نہیں تھا, جبکہ شیطان بچہ پیدا ہوتے سے اس کو کچوکے لگاتا ہے اور وہ کہتے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ شروع ہو گیا, اب یہاں سے میری اور تمہاری دشمنی شروع ہو گئی, میں تمہیں بہکاتا رہوں گا. لیکن مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی. تو ہم کو بھی فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی, ہم دعا کرتے رہیں پوری پریگنینسی میں اور ویسے بھی بچے پیدا ہونے کے بعد بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری ذریت کو شیطان مردود سے محفوظ رکھے اور اس سے بچائے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی حفاظت فرمائی اور شیطان سے اس کو دور رکھا. اور سبحان اللہ کیسے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا اپنی اولاد کو. تو ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنی اولاد کو تیری راہ میں وقف کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے رہیں شروع سے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد نیک کام کرتی رہے تاکہ ہمیں اس کا اجر ملتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کی بھی دعا قبول کی. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا, اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضبط ہوگا, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ, ایک اولاد کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسی نیک اولاد دی, کیونکہ انہوں نے بھی دعا کیا کی تھی, ذریتاً طیبہ انک سمیع الدعاء, کہ قال رب حبل من لدنک ذریتاً طیبہ, کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پاکیزہ اولاد دی کہ نیک اور صالح, پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی, ان کا نام بھی پہلے سے رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا تھا یحییٰ علیہ السلام کا نام, کہ یحییٰ کی خوشخبری دی اور وہ سرداری اور بزرگی کی شان والے ہوں گے ماشاءاللہ, کمال درجے کا ان کے اندر ضبط نفس پایا جائے گا, نبوت سے سرفراز ہوں گے اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے, اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. سبحان اللہ, زبان نہیں چلا سکیں گے, بات نہیں کر سکیں گے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا ذکر. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا, اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. استفا کا لفظ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر ان کو چنا تھا؟ ایک تو ان کی والدہ کی دعا تھی اور ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے, ان کے جو جد و جہد تھی اللہ کے راستے میں کہ عبادت, مسلسل عبادت کرتے رہنا, مسجد میں رہنا, ان کے شرف اور ان کی طہارت, ان کی پاکیزگی کی وجہ سے, ان کے یعنی انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, بہت پاکیزہ تھی, بہت نیک تھی ماشاءاللہ. اس دور میں مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور وہ اتنی پاکیزہ تھی جب معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی تھیں. تو جو لوگ حالت کا رونا روتے کہ کیا کریں, دور ہی ایسا ہے, کیسے بچوں کو حیادار کپڑے پہنائے, لباس پہنائے, کیسے بچوں کو عبایا پہنائے, کالج میں تو کوئی عبایا نہیں پہنتا ہے, کوئی اسکارف نہیں لیتا ہے, ہماری بچیاں کیسے پہنے. تو ان کو مریم علیہ السلام کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اس وقت بھی معاشرہ بہت زیادہ برائی میں مبتلا تھا, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا اور انہوں نے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کی اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے, اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہم جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے, اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے, اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا, دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا, لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم کہنے لگی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو اسی بنا پر کلمۃ اللہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا اور انہوں نے بس جو بھی روح اللہ کہا گیا ان کو, تو ایک سمجھے بعض اس میں کہتے کہ پھونک ماری گئی تھی اور جس کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, وہ اللہ کے رسول ان کو قرار دیا گیا ہے, وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے پیدا ہوئے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں عزت دی, معزز مقام دیا, اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کو شامل کیا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی جب لوگ کتاب کو بھول جاتے ہیں تو خود ساختہ پابندیاں عائد کر لیتے ہیں, تو رسول انہی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے آتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہیں, تو اس نے کہا, کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا, ہم اللہ کی مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. مالک, جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور اس رسول کی پیروی قبول کی, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. کہا جاتا ہے کہ صرف 12 حواری تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا, جنہوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. یعنی اتنے سارے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے صرف 12 لوگ یا 18 لوگ. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے, جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ تعالی کی تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ, اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے, یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے ماحول سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے, اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے یہود پر نصارہ ہی اوپر رہتے آئے ہیں اور انہی کی میجورٹی رہی ہے. یہ آیت اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثل آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم لوگ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا ثابت ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے حال سے واقف ہے. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہیں, اور وفد نجران آیا تھا مدینہ میں اور ان لوگوں نے اعتراضات کیے تھے, اور تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, نصارہ تھے اصل میں, نصارہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا, تب اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی تھی کہ آؤ ہم ایک دوسرے کے خلاف لعنت کی دعا کریں, لیکن نصارہ نے اس بات کو نہیں مانا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور آپ کی بات صحیح ثابت ہو جائیں گی. کہو اے اہل کتاب, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دیجیے کہ گواہ رہو ہم تو صرف اللہ کے فرمانبردار ہیں. اہل کتاب, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں, پھر کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے پھیر دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ وہ کسی کو جو چاہے دے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اسے اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہیں واپس ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے، الا کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جیسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو، پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچر اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، سب کو پلٹنا اسی کی طرف ہے؟ اے نبی، کہو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، جو ہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور جو کوئی اس فرمانبرداری کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں؟ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی سزا میں کوئی کمی نہ ہوگی نہ مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ جو بچ جائیں گے تو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ الحمدللہ، ہمارا یہ تھرڈ پارا کمپلیٹ ہوا۔ آج کا جو دو باتیں ہمیں سیکھنی ہے، ہم کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا ہے، ہر کام میں اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، اور جو بری عادت ہم کو چھوڑنی ہے وہ ریاکاری ہے، کہ ہم ریاکاری سے بچیں گے اور اخلاص کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے، ہمارے کام میں اخلاص پیدا کرے اور ہم کو ریاکاری سے بچائے اور ہم کو ربانی بنائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔